جا کے اس حلقے میں شامل ہو گیا، اور جیسے میں حلقے میں شامل ہو گیا تو انہوں نے اس حدیث کو سنانا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، من تفقہ فی الدین کفاہ اللہ مہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو آدمی دین کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے جو ہے نا مسائل اپنے ذمے لے لیتے، اس کے سارے غم سے اللہ کافی ہو جاتا ہے، سارے مسائل سے اللہ کافی ہو جاتا ہے، سارے مسائل اللہ اپنے ذمے لے لیتے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حدیث سنی تو میرے دل کے اندر یہ بات اترتی گئی کہ اس کام سے اعلی ارفع کام تو کوئی اور ہے نہیں۔ جب ایک آدمی دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام کے تمام کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں، اور پھر رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ ہم گمان بھی نہیں ہو۔ اس حدیث کے سننے کے بعد علم حاصل کرنے کا شوق بہت زیادہ ہو گیا، اور حقیقت بھی یہی ہے، علماء کرام مسجدوں کے اندر امام ہوتے ہیں، مدرسوں میں استاد ہوتے ہیں، معمولی تنخواہ ہوتی ہے، ایک بچے ایک دکان میں کام کرتا ہے تو اس کی تنخواہ بہت بڑے جو ہے استاد کی تنخواہ سے زیادہ ہوتی، اور ایک گھر کے اندر چار پانچ آدمی کام کرتے رہتے ہیں، سارے روتے رہتے ہیں، ایک بچہ بیمار ہوتا ہے تو پھر قرضہ لینے ہر کسی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور امام صاحب مدرسے کے استاد وہ معمولی تنخواہ پر جو ہے نا ان کا اللہ پاک احسن طریقے سے گزارا کرتے ہیں، وہ کسی سے قرض نہیں لیتے ہیں، بھیک نہیں مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس معمولی تنخواہ کے اندر ان کے لیے ایسی برکت ڈال دیتے ہیں کہ ہر کسی سے ان کی زندگی اچھی گزرتی ہے، لوگ رش کرتے ہیں علماء کی زندگی کے اوپر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے مسائل جو ہے نا وہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں، اور ساری دنیا کو اللہ ان کا غلام بنا دیتے ہیں، ہر آدمی ان کی خدمت کرتے ہیں تو خدمت پر فخر کرتی ہے دنیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس حدیث نے میرے اوپر بڑا اثر کیا، اس کے بعد پھر میں نے عزم کر لیا کہ آج کے بعد میں نے علم حاصل کرنا ہے، اور پھر امام ابو حنیفہ نے مختلف شیوخ کی طرف رجوع کر لیا علم حاصل کرنے کے لیے، اور علم حاصل کرتے گئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علم کے اس دولت سے نوازا، اور علم کے جس چوٹی پر جو ہے نا وہ جا کر کھڑے ہو گئے، وہاں پہنچنا بہت مشکل کام تھا، اور شاید وہاں تک کوئی نہ پہنچ سکے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول وضع کیے ہیں مسائل کے استخراج کے لیے، تقریباً اس اصول سے 12 لاکھ مسائل کا استنباط اور استخراج کیے گئے ہیں براہ راست، اور جو مقتبسات ہے وہ تو 1,70,00,000 ہے، 1,70,00,000 مقتبسات ہے، اور براہ راست امام ابو حنیفہ کے اصول سے مستخرج مستنبت مسائل جو ہے نا وہ تقریباً 12,00,000 ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے بیان کردہ مسائل پر اور ان کے تشریحات پر تقریباً آدھی دنیا سے زیادہ جو ہے نا لوگ عمل کر رہے ہیں، اور باقی جو شوافی اور حنابلہ ہے وہ بھی اصل میں امام ابو حنیفہ کے سلسلے کے لوگ ہیں، ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، کیونکہ امام یوسف اور امام محمد امام ابو حنیفہ کے دو شاگرد ہیں، اور دونوں بہت بڑے جو ہے فقی اور مجتہد تھے، انہوں نے بے پناہ مسائل کا استخراج استنباط کیا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے وضع کی اصولوں سے انہوں نے مسائل کا استخراج کیا ہے، اس لیے ان کو مجتہد فی المذہب کہتے ہیں. اصول میں یہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں, اور اس طریقے سے باقی یہ ہے کہ مسائل میں مقلد نہیں ہے, کیونکہ خود مجتہد تھے لیکن امام ابو حنیفہ کے وضع کردہ اصولوں سے انہوں نے استخراج کیا ہے, انہی کو استعمال کیا. پھر امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہے, اور امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہے. تو گویا کہ امام شافعی امام ابو حنیفہ کا شاگرد ایک واسطے کے ساتھ ہے, اور امام احمد بن حنبل امام ابو حنیفہ کا شاگرد دو واسطوں کے ساتھ ہے. امام مالک امام ابو حنیفہ کا شاگرد تو نہیں ہے, ہمواسر ہے, لیکن وہ خود بھی ایک مسئلے کی وجہ سے اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کا شاگرد سمجھتے تھے. کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے پہلی ملاقات ہوئی تو امام ابو حنیفہ نے میرا ایسا آپریشن کیا اور اس طریقے سے جو ہے نا مجھے مسئلہ سمجھایا کہ میرے استادوں نے بھی اس طریقے سے مجھے وہ مسائل نہیں سمجھائے, اور میری ایسی اصلاح فرمائی کہ میرے آنکھیں جو ہے نا وہ کھل گئی. امام ابو حنیفہ مدینہ تشریف لے گئے, امام مالک ان کو نہیں پہچانتے تھے, پہلے ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو امام ابو حنیفہ جب وہاں تشریف لے گئے اور پھر ان کے ساتھ جب امام ابو حنیفہ کی ملاقات ہو گئی تو امام مالک تو بہت بڑے محدث تھے مدینہ کے, شیخ تھے مدینہ کے. امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو, تو امام صاحب نے فرمایا کہ من الکوفہ. تو امام مالک نے فرمایا کہ الکوفی لا یوفی, کوفہ کے لوگوں میں وفا نہیں ہوتے, غدار ہوتے. اور یہ بات اس زمانے میں مشہور تھی, جیسے کہ ترمذی ثانی کے اندر آپ نے روایت پڑھی ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کوفہ سے ایک آدمی آیا اور مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہا تھا. یس الدم الباؤس, مچھر کا خون اگر کپڑے کو لگے تو کپڑا ناپاک ہوتا ہے یا کپڑا پاک ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ انظر الى هذا الرجل يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب آدمی ہے, مچھر کے خون کی فکر تو اس کو ہے کہ مچھر کا خون اگر کپڑے کو لگے تو کپڑا پاک ہے یا ناپاک ہے, اور ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا, اس کی فکر نہیں. تو کوفہ کے لوگوں کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ غدار ہے, اور انہوں نے نواسے رسول کو بھی شہید کیا اور اسی طریقے سے داماد رسول کو بھی شہید کیا, غداری کے الزام ہے. جیسے کہ بالاکوٹ کے لوگ کیا کہتے ہیں, بالاکوٹ کی سرزمین کو سرزمین شہداء کہتے ہیں, حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ تو غداروں کی سرزمین ہے. یہاں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جو ہندوستان سے چلے تھے اور قبائل سے انہوں نے تحریک شروع کی تھی, اور ساری دنیا ان کی تحریک میں شامل ہو گئی تھی, اور چلتے چلتے بالاکوٹ پہنچے تو یہاں لوگوں نے غداری کی اور ان کو شہید کر دیا. تو ان کی قبریں تو مطلب یہ ہے کہ کھلی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ غداروں کی سرزمین ہے, سارے غدار ہیں, لیکن وہ فخر کرتے ہیں کہ یہ شہداء کی سرزمین ہے. تو اسی طریقے سے آج تمہیں ہے کہ میں نے ہندوستان کے کئی علماء سے سنا ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے ان سے وفا نہیں کی, اور یقینی بات ہے. تو اسی طریقے سے کفر کے بارے میں یہ مشہور تھا, اس لیے امام مالک نے جب سنا امام ابو حنیفہ سے کہ کہاں سے آئے, کوفہ سے, تو انہوں نے کہا کہ الکوفی لا یوفی, تو غدار ہوتے کوفہ کے لوگ. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو علم حاصل کر کے جا چکے تھے, وہ تو سمندر بن گئے تھے علم کے. تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مرضوا علی النفاق, آرام دیہاتی لوگوں میں منافق بھی ہے, اور اسی طریقے سے مدینہ کے اندر بھی کچھ لوگ منافق ہیں. تو نعوذ باللہ, امام ابو حنیفہ کا قطعاً یہ مطلب نہیں تھا کہ امام مالک جو ہے نا سینی کہا کہ آپ منافق ہیں, بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہر علاقے کے اندر ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لہذا اگر کچھ لوگ اچھے نہیں ہیں خراب ہیں تو کچھ خراب لوگوں کی وجہ سے پورے علاقے کے لوگوں کو خراب سمجھنا یا ان کو خراب کہنا یہ علم کے شان کے خلاف ہے۔ تو امام مالک کہتے ہیں کہ جب امام ابو حنیفہ نے اس موقع پر میرا آپریشن کیا اور اس طریقے سے انہوں نے جب یہ آیت پڑھی تو میں اندر اندر اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ علم رکھنے کے باوجود علم کے تقاضوں کو میں بھول گیا تھا، امام ابو حنیفہ نے میری آنکھیں کھولی۔ تو اس واقعے کے بعد امام مالک امام ابو حنیفہ کو اپنا استاد سمجھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ نے میری اس طریقے سے اصلاح کی ہے اور اس طریقے سے انہوں نے مجھے مسئلہ سمجھایا ہے کہ میرے استادوں نے بھی اس طریقے سے میری اصلاح نہیں کی اور اس طریقے سے انہوں نے مجھے مسئلہ نہیں سمجھایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اس کے بعد جب بھی مدینہ جاتے تھے تو امام مالک پھر اپنی مسند پر امام ابو حنیفہ کو بٹھاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ مدینہ میں ہو اور امام مالک پرس تھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث سنی اس حدیث پر عمل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور علم حاصل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علم کو کس درجے کے قبولیت عطا فرمائی آپ کے سامنے، براہ راست ان کے بیان کردہ مسائل سے استفادہ کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے اور ان کی استشریعات پر عمل کرنے والے وہ لاکھوں میں نہیں ہے، وہ کروڑوں میں بھی نہیں ہے، بلکہ شاید اس سے بھی متجاوز ہے۔ اور باقی جو امام شافعی کے اور امام احمد بن حنبل کے فقہ پر عمل کرتے ہیں تو وہ بھی امام ابو حنیفہ کے فقہ پر عمل ہے، اس لیے کہ وہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تو اس کو اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے اور بہت بڑا احسان ہے آپ کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قیمتی دولت کے لیے آپ کا انتخاب فرمائے۔ ان تمام چیزوں پر جو ہے نظر رکھنی چاہیے اور ان اپنے ان بزرگوں کے عادات کو اور خصلتوں کو اپنے اندر جو ہے نا پیدا کرنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک پڑوسی تھا موچی، اور وہ دن بھر جو ہے نا جوتی سیتا تھا اور جو کچھ ان کو ملتا تھا رات کو جو ہے نا پھر وہ مجلس لگاتا تھا موسیقی کا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا گھر بالکل سامنے تھا اور امام صاحب تو فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک طلباء کو سبق پڑھاتے تھے اور عصر کے زور کی نماز تک زور کی نماز سے لے کر پھر عصر تک ہی ان کا آرام کا وقت ہوتا تھا اور رات بھر جو ہے نا وہ عبادت کرتے تھے اور برابر اس کا درد تھا۔ تو یہ اپنے دوستوں کو بلا کر پھر جو ہے نا
ایک رات کو پولیس آئی
اور انہوں نے جب دیکھا کہ امام ابو حنیفہ کا گھر ہے اور برابر میں دوسرا گھر ہے اس میں ڈول باجے بج رہے ہیں، پوچھا کہ اس گھر میں شادی ہے تو لوگوں نے بتا دیا کہ کوئی شادی وادی نہیں ہے، موچی کا گھر ہے اور وہ دن بھر جو کماتا ہے رات کو کچھ چیزیں پہ لگا دیتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو پکڑا گرفتار کیا لے گئے۔ رات جب آئی اور پھر ان کے ڈول بازوں کی آوازیں نہیں آئی تو امام ابو حنیفہ نے پوچھا کہ آج موچی کے گھر میں سناٹا ہے، خاموشی ہے، کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتا دیا کہ اس کو تو پولیس گرفتار کر کے لے کر گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھانے پہنچے اور پولیس سے کہا کہ آپ لوگوں نے آج انہوں نے دیکھا تو وہ بھی دوڑتے ہوئے باہر آئے امام ابو حنیفہ کو لینے کے لیے، کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے میرے پڑوسی کو گرفتار کیے۔ تو وہ لوگ امام ابو حنیفہ کے پڑوسی موچی کو لے کر آئے تو امام صاحب نے فرمایا کہ آپ کہا کرتے تھے کہ آپ لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا تھا اور میں باصلاحیت آدمی تھا، جنگوں میں کام آنے والا تھا، آپ گانے گاتے تھے تو اس وقت یہ چیزیں جو ہے نا آپ گانوں میں پڑا کرتے تھے، تو ہم نے سب کو ضائع نہیں کیا، آپ پر تکلیف آئی اور میں اسی وقت آنے پہنچا ہوں آپ کو لینے کے لیے۔ تو وہ موچی بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا اور اسی وقت اس نے توبہ کر لی اور پھر امام وظیفہ کی درس اور حلقے میں شامل ہو گیا اور بعد میں وہ بہت بڑا عالم اور فقی بنا۔ تو ایسا تحمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا اور ایسا برداشت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نے شرط لگائی تھی کہ کفر میں سب سے زیادہ حلیم امام ابو حنیفہ ہے، دوسرے نے کہا کہ سفیان ثوری ہے۔ تو جس نے کہا سفیان ثوری ہے وہ امام ابو حنیفہ کے امتحان لینے کے لیے ان کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی اور امام صاحب نے نیچے تشریف لائے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مسئلہ پوچھنا تھا لیکن جیسے میں نے آپ کے دروازے پہ دستک دی تو میں بھول گیا۔ امام صاحب نے فرمایا کوئی بات نہیں، انسان نسیان سے بھول جاتا ہے، جب یاد آتے پھر آتا۔ اور ان کو پتہ تھا کہ زور کے بعد امام ابو حنیفہ کے آرام کا وقت ہے، اس لیے اسی وقت وہ چیئرمین کی جائے تھے۔ تو امام صاحب جب سو گئے، ان کو پتہ چلا کہ آپ سو گئے ہوں گے، تو دوبارہ دروازے پہ دستک دی، امام صاحب پھر تشریف لائے، ہاں بھائی مسئلہ یاد آیا۔ اس نے کہا کہ یاد تو آیا تھا لیکن جیسے آپ سیڑھی سے جو ہے نا اترنے لگے تو میں بھول گیا۔ امام صاحب نے فرمایا کوئی بات نہیں، انسان نسیان سے، جاؤ جب یاد آ گئے پھر آنا۔ پھر ہو گیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ آج امام صاحب سو گئے ہوں گے، تو پھر وہ آیا اور دروازے پہ دستک دی، امام صاحب نے تشریف لائے تو پھر پوچھا کہ مسئلہ یاد آیا؟ اس نے کہا کہ ہاں یاد آیا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے یہ معلوم کرنا تھا کہ انسان کا جو پاخانہ ہوتا ہے اس کا ذائقہ کس طرح ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے۔ تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کہے گی کہ پاگل آدمی، آپ نے تین مرتبہ امین سے مجھے اسی مسئلے کے لیے اٹھایا، کچھ مسئلہ ہے؟ تو امام صاحب کو دیر کے لیے خاموش ہے، اس کے بعد فرمایا کہ جب یہ تازہ ہوتا ہے تو اس کے اندر مٹاس ہوتی ہے اور جب سوکھ جاتا ہے تو کڑوا پن آتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ میں چکا ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے چکا تو نہیں ہے لیکن عقل سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ جب یہ تازہ ہوتا ہے تو اس پر مکیا بیٹھ جاتی ہے اور جب یہ سوکھ جاتا ہے تو پھر مکیا نہیں بیٹھتی۔ تو وہ آدمی وہی جو ہے نا چیخ پڑا اور کہا کہ میں شرط ہار گیا اور آج مجھے پتا چلا کہ کوفہ میں امام ابو حنیفہ جیسا بردبار آدمی نہیں ہے، حریم نہیں۔ تو ہم تو امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، تو اخلاق میں بھی ان کی تقلید کرنی چاہیے، کیونکہ علم جو ہے نا آدمی کے اندر برداشت پیدا کرتا ہے اور اس طریقے سے حلم پیدا کرتا ہے اور اسی طریقے سے سنجیدگی اور متانت پیدا کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا جذباتی بنانا، بے قابو جو ہے نا رکھنا اور اس طریقے سے تکلاتوں پر اتر آنا، یہ چیزیں علماء کے ساتھ اچھی نہیں لگتی ہے، اپنے مشائخ بزرگوں کی نعتات کو بھی اپنانا ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر ان کو اس علم سے جو ہے نا نوازا، اور علاقے کے علماء امام ابو بے پناہ علماء کے جو ہے نا بے پناہ قدر کیا کرتے تھے، کیونکہ عالم عالم کو عزت دیتا ہے اور عالم عالم کے مقام کو پہچانتا ہے، اور عالم جب عالم کو عزت دے گا تو اس سے عالم خود خوبصورت بن جاتا ہے، اور اگر عوام کو عزت دے تو اور زیادہ خوبصورت بن جاتا ہے، اور عالم اگر عالم کے برائی بیان کرے، عقیدت بیان کرے اور اس کے لیے مذمت لوگوں میں بیان کرے، حج ہوا اور اس طریقے سے تقریبات شروع کرے، تو اس سے خود اس کا مقام گر جاتا ہے۔ امام محمد بن محمد بن علی تعمیرانی جو احناف کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے بعد امام طحاوی کے بعد عالم الناس بے مذاہب عالم نہیں ہے، اتنے بڑے عالم گزرے۔ شیراز تشریف لائے تو بہت سارے شاگرد بھی ساتھ تھے، تو ایک مغرب کی اذان شروع ہو گئی تھی تو ایک بڑی مسجد سامنے آئی، تو پوچھا یہ مسجد کس کی ہے، تو لوگوں نے بتا دیا کہ یہ ابو اسحاق شیرازی شافعی کی مسجد ہے، تو کہا یہاں نماز کا وقت، یہاں نماز پڑھتے ہیں پھر آگے چلیں گے. اندر داخل ہو گئے تو ابو اسحاق شیرازی شافعی بالکل محراب میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جب ان کی نظر پڑی اور انہوں نے پہچانا کہ یہ تو محمد بن محمد بن علی دامیرانی ہے، تو انہوں نے فوراً مؤذن کے پاس پیغام بھیجا، کیونکہ اس مسجد کے اندر بھی اذان شروع نہیں ہوئی تھی، دوسرے مسجدوں کے اندر اذان شروع ہو گئی تھی اور یہاں شروع نہیں ہوئی تھی، فوراً پیغام بھیجا کہ اسلم بلا ترجیح، بغیر ترجیح کے اذان دینا، کیونکہ حناف کے بہت بڑے امام ہماری مسجد میں تشریف لائے ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے جو ہے نا آپ ترجیح نہ کریں، ترجیح کے ساتھ جو ہے نا اذان نہ دیا کریں، ترجیح تو آپ جانتے ہیں. خیر مؤذن نے بغیر ترجیح کے اذان جب دے دی تو ابو اسحاق شیرازی نے امام محمد بن محمد طانیغانی کو سے درخواست کی کہ آپ نماز پڑھائے. تو وہ جب نماز پڑھانے کے لیے آپ تو انہوں نے ہاتھ جو ہے نا اپنے سینے پہ رکھے، اور اس طریقے سے انہوں نے نماز پڑھائی جو نماز کا طریقہ شافعی کے ہاں افضل ہے. تو ابو اسحاق شیرازی نے محمد بن محمد بن علی دارلغانی کو عزت دے دی اور ان کا احترام اور اکرام کی، اور انہوں نے ابو اسحاق شیرازی کو عزت دے دی، ان کا احترام اور اکرام کیا. محدث کبیر فی الہند شان و رشا کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے جو ان کا لحاظ کیا اور انہوں نے جو ان کا لحاظ کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں چھوٹی کے علماء تھے، اور علماء کے شان کے ساتھ جو ہے نا یہی لائق اور فائق ہے کہ وہ ایک دوسرے کو عزت دے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے محبت کرے. باقی جو اختلافات ہیں وہ تو اپنی جگہ پر جو ہے نا مسلمات ہیں، وہ باتیں تو بالکل عقل ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو عزت دینا ہے اور ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، بہت بڑی نعمت سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جس بڑی نعمت سے آپ کو نوازا کہ آپ صرف حصول علم کے سفر میں داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے ساتھ اس سفر کی تکمیل کی توفیق بھی عطا فرمائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے. لہذا اس نعمت کے اس نعمت کا آپ نے شکر ادا کرنا ہے، اس نعمت کا شکر ادا کیا کریں، کائنات کا سب سے بہترین عمل ہے. جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑی، ابھی عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دن گیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی سیکھے اور پھر قرآن مجید سکھائے، اس سے بہترین عمل کوئی اور نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے سنی، اس حدیث نے میرے اوپر ایسا اثر کر دیا کہ جب کائنات میں اس سے بہترین عمل نہیں ہے تو یہ کام میں نے شروع کرنا ہے. اور پھر میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زبانی میں قرآن پڑھانا شروع کر دیا، اور قرآن پڑھاتے پڑھاتے حجاج بن یوسف کا زمانہ شروع ہوا، اور حجاج بن یوسف کی زبانی کے اندر جو ہے نا بھی وہ قرآن مجید پڑھاتے رہے. تو احوزی نے لکھا ہے کہ اگر حضرت عثمان کے زمانے کے شروع سے اور حجاج کے زمانے کے آخر تک انہوں نے قرآن مجید پڑھایا ہے تو یہ تقریباً 83 سال بنتے ہیں، اور اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زمانے کے آخر میں اور حجاج کے زمانے کے شروع تک انہوں نے قرآن مجید پڑھانا شروع کیا تھا اور پڑھاتے رہے تو یہ تقریباً 43-44 سال بنتے ہیں. اس ایک حدیث پر عمل کرنے کے لیے اتنا عرصہ وہ قرآن مجید پڑھا دے رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ جو فانی زندگی ہے, زندگی فانی ہے برف کی طرح, آدمی اس کو کام میں لگائے تب بھی ختم ہوگی, آدمی اس کو غفلت میں گزارے تب بھی ختم ہوگی. تو خوش قسمت لوگ وہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک اور اس قیمتی زندگی کو اچھے کام میں لگا دیتے ہیں. جس طریقے سے آپ نے جوانی کی خوبصورت زندگی کو, تازہ دم زندگی کو آپ نے حسنات کے اندر خرچ کر ڈالی اور اس طریقے سے حصول علم کا سفر آپ نے شروع کیا, اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس قربانی کو قبول کیا اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ آپ کا سفر جو ہے نا اختتام پذیر ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا, کیونکہ اس نعمت سے بڑیا نعمت جو ہے نا دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. علم سے آدمی وزنی بنتا ہے, کیونکہ علم سے آدمی کو جائز ناجائز کا پتہ چلتا ہے, اور اس طریقے سے حق اور باطل کا پتہ چلتا ہے, حسنات اور سیئات کا پتہ چلتا ہے. علم پر آدمی عمل کرتا ہے تو حسنات کی زندگی آدمی کے پاس آتی ہے, طاعات کی زندگی آدمی کے پاس آتی ہے, اور اللہ کی مرضی سے پھر زندگی گزارتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو قیمتی بنا دیتی ہے. اور سیئات کی زندگی, معصیت کی زندگی خوبصورت قیمتی انسان کو, جو کہ اشرف المخلوقات ہے, اس کو حیوانات سے بھی زیادہ بدتر بنا دیتا ہے. ابو علا کوفہ کے اندر آیا تھا تو اس نے کوفہ کے فقہا کے اوپر ایک اعتراض کیا, اور اس اعتراض کو بڑی شہرت ملی. اعتراض یہ تھا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ ایک آدمی چوری کرتا ہے تو 10 درہم کے عوض اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. احناف کے شافعی حنابلہ تو نصف درہم اور ربع درہم کے قائل ہے. تو نصف درہم سے کتنا بنتا ہے؟ 5.5 درہم بن جاتے ہیں. نصف دینار, نصف دینار سے 5.5 درہم بن جاتے ہیں, اور ربع دینار سے 3 درہم بنتے ہیں. تو باقی حضرات بھی کہتے ہیں کہ 3 درہم میں ہاتھ کاٹا جائے گا. احناف کہتے ہیں کہ 10 درہم میں ہاتھ کاٹا جائے گا. لیکن وہی آدمی اگر اس کی ایک انگلی کو کوئی ہلاک کر دے تو دیت کتنی ہے؟ 500 درہم. 2 انگلیوں کو اگر کوئی ہلاک کر دے تو وہ دیت کتنی ہے؟ 1000 درہم ہے. پورے ہاتھ کو ہلاک کر دے تو پھر دیت کتنی ہے؟ 2500 درہم. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جب دیت کی بات آتی ہے تو ہاتھ کی قیمت 2500 درہم ہے, اور جب ہاتھ کاٹنے کا موقع آتا ہے میں یا 5.5 درہم میں یا 3 درہم میں ہاتھ کاٹا جائے. یہ اعتراض انہوں نے کیا کوفہ کے بغداد کے جو ہے نا فقہا پر, اور اس اعتراض کو جو ہے نا بڑی شہرت ملی. تو قاضی عبدالوہاب نے علماء سے کہا کہ آپ جواب نہ دیں, اس کا جواب میں دوں گا. انہوں نے فرمایا کہ لما کانت سمینا کانت امینا ولما خانت حانت. فرق اس لیے ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چوری کرے تو 10 درہم میں ہاتھ کاٹا جائے گا, اور اگر کوئی اس ہاتھ کو دیت کتنی ہے؟ 2500 درہم. یہ جو فرق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ہاتھ اور تو اس ہاتھ کی قیمت تھی بہت زیادہ. لما کانت امینا کانت سمینا, جب یہ ہاتھ امانت دار تھا تو یہ قیمتی تھا. لما خانت حانت, اور جب یہ ہاتھ خائن بنا, چور بنا, تو اس کی قیمت گر گئی. ہاتھ ایک ہے لیکن جب یہ ہاتھ تو آپ کا استعمال ہو رہا تھا اور اسی طریقے سے امانت دار بھی امانت تھا تو اس کی قیمت 2500 درہم تھی. اور وہی ہاتھ میں گر گئی. کتنی ہو گئی؟ 10 درہم یا 5.5 درہم یا یہ 1-3 درہم. تو اس سے جو ہے نا ایک بہت بڑا سبق ہمیں ملتا ہے اور پیغام ہے کہ حسنات انسان کی قیمت کو بڑھا دیتی ہے اور سیئات انسان کی قیمت کو گرا دیتی ہے. اسی حدیث میں آتا ہے ما کان الفحش فی شیء وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ. آپ نے اس کی روایت پڑھی ہے ترمذی کے اندر کہ بے حیائی آدمی کو ہوتی ہے اور حیا اور عفت کی زندگی انسان کی قیمت کو بڑھا دیتی ہے. انسان وزنی بنتا ہے. تو اس سے بڑی دولت تو دنیا میں کوئی ہے نہیں. علم کہ جو آپ کو وزنی بنا یہ دولت اور اس طریقے سے آپ کی قدر و قیمت کو علم بڑھا دیتا ہے. اللہ کو آپ کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے. آپ کے دل کے اندر ہمیشہ کے لیے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے تو آپ کی زندگی آدمی کے پاس آتی ہے. معصیت سے آدمی دور ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے گری پڑی زندگی سے آدمی دور ہو جاتا ہے اور اخلاق سیئہ رذیلہ سے آدمی نجات پاتا ہے. بہت بڑی دولت ہے. لہذا اس عظیم دولت پر آپ کو شکر ادا کرنا ہے. اور شکر کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ شکر یہ ہے کہ آپ علم سے محبت کریں. آپ کے دل کے اندر جو ہے علم کا احترام ہو, علماء کا احترام ہو, اساتذہ کا احترام ہو, کتاب کا احترام ہو, درسگاہ کا احترام ہو اور اس طریقے سے ان تمام چیزوں کے ادب ہو. کیونکہ جب آدمی آداب پر اتر آتا ہے تو اس کے فوائد ہے. اور پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو نعمت آپ کو ملی ہے شکر ادا کرنے کے بعد اور آداب بجا لانے کے بعد کے پاس رہے گی. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ نعمت صرف آپ کے پاس نہیں رہے گی بلکہ اس میں دن بدن کیا ہوتا جائے گا, اضافہ ہوتا جائے گا. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ سلب نعمت کا خوف جو کہ نعمت کی لذت کو تباہ کر دیتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے ساتھی مجھ سے بہت زیادہ قابل تھے اور مجھ سے بہت زیادہ وہ محنت کرتے تھے اور میں اپنے تمام ساتھیوں میں کم محنت کیا کرتا تھا, لیکن اساتذہ کے ادب اور خدمت میں سب سے آگے تھا. اور اساتذہ کے ادب اور خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں میں کڑا ہوں اس کی پیچھے جو ہے اساتذہ کی خدمت اور ادب ہے. 1300 کے لگ بھگ کتابیں انہوں نے لکھی. تو یہ آداب تشکر اور خدمت کا جو ہے نتیجہ اور ثمرہ ہے. حضرت زیاد الکوثر رحمت اللہ علیہ جو بلاد عرب کے امرشاہ ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے حسن التقاضی. اور انہوں نے اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام یوسف جو تھے وہ اپنے دو استاذوں کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے. ان کے دو بڑے استاذ تھے اور ان کا ادب اور احترام ان کے اندر بہت زیادہ طبع بنا تھا. ایک عبد الرحمان ابن ابی لیلا اور دوسرا شیخ امام ابو حنیفہ تھے. اور پھر فرماتے ہیں لأجل ذلك نال ثمرۃ العلم برکت العلم. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علم کی برکت کا طلب عطا کر دیا. کہ اپنے استادوں کے ادب اور احترام بہت زیادہ کرتے تھے اور اس طریقے سے ان کی خدمت بہت زیادہ کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے علم کی برکت انہیں عطا کر دی. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا کہ امام مالک تو امام ابو حنیفہ شاگرد ایک مسئلے کی وجہ سے سمجھتے تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, لیکن تھے امام ابو حنیفہ کے برابر تھا آدمی اور ان کے ہم اثر تھے. امام یوسف کی ملاقات جب امام مالک سے ہوئی تو امام یوسف نے امام مالک سے پوچھا کہ امام ابو حنیفہ کے بیان کردہ مسائل کے اندر کون سا مسئلہ آپ کو کمزور نظر آتا ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ جو صحبت مسئلہ ہے یہ مجھے بہت کمزور نظر آتا ہے. امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر نماز کے اندر کمی ہو جائے تب بھی سی صحب آباد و سلام ہے, نماز کے اندر زیادتی ہو جائے تب بھی سی صحب آباد و سلام. تو امام یوسف نے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا نماز کے اندر بعد السلام ہے, اور اگر نماز کے اندر جو ہے نا کمی ہو جائے نقصان ہو جائے تو سجدہ قبل السلام ہے. تو امام یوسف نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی سے ایک ہی نماز کے اندر دونوں جو ہے نا خرابیاں واقع ہو جائے, زیادتی بھی ہو جائے اور کمی بھی ہو جائے, تو پھر وہ کیا کرے گا؟ امام مالک خاموش ہو گئے. اور صرف امام مالک خاموش نہیں, آج تک مالکیہ نے امام یوسف کے اس سوال کا جواب نہیں دیا. یہ ہے وہ برکت علم جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا کی تھی اساتذہ کے ادب اور احترام کی وجہ سے. ہارون الرشید نے کہا تھا بیوی سے کہ اگر آج کے رات آپ کو میری ریاست کیا طلاق, اور بعد میں جب آنکھیں کھلی تو پتہ چلا کہ یہ ریاست تو بہت بڑی ہے, جہاز اس زمانے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. علماء سے پوچھا, علماء نے کہا کہ آج کے رات بیوی آپ کی ریاست میں گزاری گی تو کوئی صورت نہیں بچتی کہ طلاق واقع ہو جائے گی. تو ہارون الرشید نے کہا کہ امام لوگوں نے بتا دیا, امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا کہ یہ پریشانی ہے کوئی حل. انہوں نے کہا کہ مغرب سے پہلے پہلے یعنی غروب آفتاب سے پہلے آپ اپنی بیوی کو مسجد لے جائیں اور طلوع فجر کے بعد پھر گھر لے کر آئیں, تو طلاق واقع نہیں ہوگی, اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے, یہاں بادشاہ کی بادشاہت نہیں ہے. ہارون الرشید آپ کی بادشاہت مسجد میں نہیں ہے. تو مسجد کے اندر یہ بات کی بیوی گھر گزارے گی نہیں گزاری. جواب دوست اور ہارون الرشید کی سمجھ میں آیا, مطمئن ہو گیا, تو انہوں نے امام یوسف کو قاضی القضات مقرر کیا اپنی جو ہے نا ریاست کا. اور اس زمانے میں ہارون الرشید کی حکومت جو ہے نا یہ دنیا کے واحد سپر طاقت تھی, قاضی القضات مقرر کیا. اور حالات میں لکھتا ہے کہ امام اور اس نے اپنا باتھ روم گلی کے اندر بنایا تھا. امام یوسف نے ان سے ایک دن کہا تھا کہ باتھ روم گھر کے اندر بنائے, راستے کو تنگ نہ کرے. انہوں نے کہا کہ جب آپ بگی میں آؤ گے تو پھر میں باتھ روم گھر کے اندر منتقل کر دوں گا. تو ہارون الرشید نے امام یوسف کو بگی میں بٹھایا اور اس سے کہا کہ ان کو گھر پہنچا دے, آج کے بعد یہ ہماری ریاست کا چیف جسٹس ہے, قاضی القضات ہے. امام یوسف جب یہودی کے گھر پہنچے تو اس سے کہا کہ بگی یہاں روک دے. انہوں نے بگی وہاں روک دی اور یہودی کے دروازے پہ دستک دی, باہر آیا کہ آپ نے بگی میں آیا ہوں, باتھ روم اندر کر دے. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے, اب اندر کروں. تو اساتذہ کرام کی خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک فرمایا یہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمایا. شان ورشا کشمیر رحمۃ اللہ ادب بے پناہ تھا اور اللہ تبارک و تعالی ان کے ساری دنیا کو سیراب کیا. اور منطق فلسفے کے اندر وہ مشہور نہیں تھے, وہ تو مشہور تھے حدیث اور فقہ کے اندر, لیکن منطق اور فلسفے کے اندر ان کے مہارت کا یہ حال تھا کہ امام ابن تیمیہ کا نام آپ نے سنا ہے, انہوں نے کتاب الرد علی المناطقہ لکھا ہے اور انہوں نے خود منطق کے اندر بھی کتابیں لکھی ہے, اور اس طریقے سے مناطقہ کے اوپر انہوں نے رد بھی لکھا ہے. لیکن شان و عشاء کشمیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ منطق کے بارے میں مہارت نہیں رکھتے تھے, اور اس طریقے سے حافظ ابن حجر جو ہے نا وہ منطق کے بارے میں مہارت نہیں رکھتے تھے. یہ دونوں حضرات منطق میں کمزور تھے. تو اس سے اندازہ لگائے کہ امام ابن تیمیہ کے منطق کو جانچنے والا اور اسی طریقے سے حافظ ابن حجر کے منطق کو جانچنے والا پھر ان کے بارے میں یہ منطق میں کمزور تھے. تو اس سے اندازہ لگائے کہ شان ورشا کشمیر رحمۃ اللہ علیہ منطق کے اندر جو ہے نا وہ کیا مقام رکھتے ہوں گے اور کیا مہارت جو ہے نا وہ رکھتے ہوں. تو یہ جو ان کو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا, تمام کے تمام علوم کے اندر وہ بحر الاساہل تھے, اور پھر خاص کر حدیث میں اور اسی طریقے سے فقہ میں یہ مقام ان کو اساتذہ کرام کی خدمت کی وجہ سے اور اسی طریقے سے اس عظیم نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا. لہذا یہ جو نعمت اللہ یہ اس نعمت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اور شکر یہ ہے کہ دل کے اندر کتاب کا احترام ہو, استاذ کا احترام ہو, درسگاہ کا احترام ہو, اور اس طریقے سے شوق سے کلاس میں آئے اور سبق شوق کے ساتھ لے کر جو ہے نا اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے, اور جب آپ کلاس میں آئے تو آپ کے دل کے سارے دروازے اور دماغ کے سارے دروازے کھڑکیوں سمیت کھلے ہونی چاہیے تاکہ استاذ کی زبان سے نکلے ایک لفظ نیچے نہ گرے اور ضائع نہ ہو جائے, اس کو آپ محفوظ کریں. اور اسی طریقے سے جو ہے نا اہتمام کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ جو ہے نا آیا کرے. صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ فقط اعلی قرالی میں اپنے ساتھیوں میں جو آگے نکلا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ناغہ نہیں کیا کرتا تھا, پابندی کے ساتھ جو ہے نا استاذ کے درس میں حاضر ہو جایا کرتا تھا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا یہ نعمت عطا کر دی کہ میں اپنے تمام ساتھیوں سے آگے نکلا. تو پابندی یہ بہت ضروری ہے, پابندی کے ساتھ آیا کرے, اور جب کلاس میں آئے تو انتہائی توجہ کے ساتھ اساتذہ کرام کی طرف متوجہ رہے اور سبق لیا کرے, کیونکہ سبق کے دوران یا تو دو چیزیں ہیں, یا تو آدمی استاد کی طرف متوجہ رہے, اور یا یہ ہے کہ جو کچھ استاد بتاتا ہے آدمی اس کو نوٹ کرے لکھ کے. جریر بن عبداللہ مشہور صحابی ہے, جریر بن عبداللہ بجلی, وہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کا سفر تھا اور میدان عرفات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. صحابہ کرام تو ظاہر ہے میدان عرفات میں لوگ تلبیہ پڑھتے ہیں اور وہاں کے جو مخصوص عطیہ اور اذکار ہیں لوگ پڑھتے ہیں, لبیک اللہم لبیک, اور اس طریقے سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ خوبصورت اذکار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری دعا اور اذکار اور مجھ سے پہلے انبیاء اور عطیہ اور اذکار ہے, لوگ اسی میں مصروف تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے جریر بن عبداللہ بجلی سے فرمایا کہ استنصت الناس, لوگوں کو خاموش کرو, اس لیے کہ جب درس شروع ہو, بیان شروع ہو, پھر ایسے وقت میں اذکار پڑھنا اور اس طریقے سے ایسے وقت میں دیگر اعمال کے اندر مصروف اور مشغول رہنا یہ نالائق آدمی کے کام ہے, اور اس طریقے سے یہ درس کے آداب کے خلاف ہے. تو وہ جو انتہائی جو محبوب اذکار تھے, اعلیٰ ارفع اذکار تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو مقرر کیا کہ لوگوں سے کہے کہ اس کو خاموش موقوف کریں, اور اب اہتمام کے ساتھ خود بھی کو سنیں. تو اسی طریقے سے جب آپ کلاس میں آئے تو تمام معمولات کو جو ہے نا آپ موقوف کریں, اور انتہائی اہتمام کے ساتھ جو ہے نا غور کے ساتھ شوق کے ساتھ آپ سبق لیا کرے تمام کے تمام اساتذہ کرام کا, اور اسی طریقے سے اس کو اپنے میموری کے اندر محفوظ اور سیف کر لیا کرے. یہ ساری برکات تاکہ آپ کے ساتھ جو ہے نا ہمیشہ کے لیے رہے. آداب بجا لانے والے کا فائدہ خود طالب کو ہوتا ہے, استاذ کو نہیں ہوتا. آپ استاذ کے ادب جو ہے نا کریں گے یا نہیں کریں گے, خدمت کریں گے یا نہیں کریں گے, اسی طریقے سے قرآن مجید کے ادب کریں گے, درسگاہ کے ادب کریں گے, تو اس کا فائدہ نہ قرآن کو ہوتا ہے, نہ استاذ کو ہوتا ہے, نہ درسگاہ کو ہوتا ہے, اس کا فائدہ برکات ساری آپ کی طرف منتقل ہوگی. اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ تسبیح پڑھے تو تسبیح کے اپنے فوائد ہیں, ذکر کے اپنے فوائد ہیں. تو تسبیح پڑھنے والے کا تسبیح پڑھنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اس میں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ تسبیح پڑھے, تحمید پڑھے, تکبیر پڑھے, لیکن اس کا جو سارا فائدہ ہے وہ کس کو ہے؟ پڑھنے والے کو ہے. دنیا کا فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی ہے. آخرت کا فائدہ تو وہی ہے جو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ سبحان اللہ تم لو, سبحان اللہ تم لو. اگر اس کو عمل دیا جائے تو اعمال کا تراغو بڑھ جائے گا, اگر اس کو جسم دیا جائے سمجھے نا, یہ تو آخرت کا ثواب ہے. لیکن دنیا کے اندر بھی اس کا فائدہ ہے. تسبیح پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کی نفرت پیدا ہوتی ہے دل کے اندر, اور تحمید پڑھنے سے اچھائیوں کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے, اور تکبیر پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی بڑائی دل سے نکل جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے دلیر ہوتے, جب اللہ کی بڑائی دل کے اندر آئے گی اور مخلوق کی بڑائی دل سے نکل جائے گی تو پھر یہ آدمی کبھی بھی کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اسلام کو ذبح نہیں کرے گا. اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اور پیغمبر کے طریقوں کو ذبح نہیں کرے گا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظاہر ہے پھر مخلوق کی بڑائی اور مخلوق کا خوف جو ہے نام شرک دل کے اندر بیٹھا رہے گا. پھر مخلوق کو راضی کرنے کے لیے گھڑی گھڑی اللہ کو کیا کرے گا؟ ناراض کرے گا. اور عزت جو ہے نا کبھی پاس نہیں رہے گی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے من التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس ومن التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ معونۃ الناس. جو آدمی اللہ کو راضی کرنے تو اللہ تبارک شر سے اس کی حفاظت کرتے, مخلوق اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. آج دیکھتے ہیں چھوٹی سی جماعت ہے اور ساری دنیا کے خلاف میدان ہے, اور اللہ تبارک کے لیے مخلوق کی ناراضگی کا کوئی پرواہ نہیں ہے, اور وہ اتری ہوئی ہے اور ساری دنیا جو ہے ان کے سامنے ذلیل ہو رہی ہے, شکست آ رہی ہے, اور وہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے ہر شر سے, 52 ملکوں کے شر سے اللہ نے ان کی حفاظت کی, اور 52 ملکوں نے جو ہے نا 17 سال 18 سال جو ہے ان پر بمباری کی لیکن کچھ نہیں بگاڑا. یہ ہے حدیث کے مصداق. اور جو آدمی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تبارک اس آدمی کو اسی مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے, اور پھر وہی مخلوق جو ہے آدمی کے کیا کرتی ہے؟ عزت تار تار کرتی, رسوا کرتی, ذلیل کر دیتی. جیسے دنیا بھر کی مسلم ریاستوں کے حکمران مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ناراض کرتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ہاتھوں سے بھی اللہ کو ضرور کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کو ناراض کیا. آپ نے دیکھا ہوگا اسی ملک کا وزیر اعظم امریکہ ایئرپورٹ پہ اترا تو انہوں نے تلاشی لیتے ہوگا اس کے پتوں کو نیچے کر سطر بھی نظر آیا, اور وہ ایک ریاست کا وزیر اعظم تھا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے جو ہے نا بیان فرمائی. کہ اللہ تبارک تکبیر کثرت کے ساتھ اللہ اتر جائے گی اور مخلوق کی بڑائی دل سے نکل جائے گی. اب جو ہے نا کبھی آپ اللہ کو ناراض نہیں کریں گے, مخلوق کو راضی کرنا اللہ کو راضی کریں گے. مخلوق راضی ہو ناراض ہو کوئی پرواہ نہیں ہو. تو اسی طریقے سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں نعمت کے اوپر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نعمت کا شکر بھی ہے کہ آپ پورے آداب کے ساتھ جو ہے نا سبق میں آئے, اور اس طریقے سے کی تعالیٰ باقاعدہ جو ہے نا اسباق شروع ہوں گے.
الحمد لله نحمده ونصلي على سيدنا محمد وعلى آله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون قرآن سے متعلق فضائل مناقب آداب علم اور آداب طالب آداب مطالعہ سے متعلق مفصل کلام مولانا سے ہم نے سنا. چونکہ یہ افتتاح ہے اور یہ ابتدا ہے, تو افتتاح اور ابتدا اور آغاز آغاز ہی رہنے دے. اور مولانا عظمت جان صاحب کی طرف سے مجھے حکم بھی ہے کہ آج کے نشست دعاؤں سے شروع ہو اور دعاؤں پر ختم ہو تو بہتر ہے. الحمدللہ یہ نشست شغل قرآن تعلق قرآن کے حوالے سے ہے اور نہایت مبارک ہے. قرآن سے تعلق تلاوت کے درجے میں ہو, عمل کے درجے میں ہو, تفسیر کے درجے میں ہو, تعلیم اور تعلم کے درجے میں ہو, یہ شغل نہایت مبارک ہے. اور دنیا کی اور دنیا کے نظام کی بقا اور ترقی کی ضمانت ہے. شغل قرآن عمل بھی ہے, شغل قرآن مسائل کا حل بھی ہے, دعا بھی ہے. حدیث قدسی ہے, یقول رب تبارک و تعالی من شغله القرآن عن ذکری و مسألتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین. یہ ہمارے مسائل کا حل ہے, یہ دعا ہے, اور مشغول کے لیے قرآن کریم بزبان حال دعا مانگتا ہے. ہمیں اپنے مسائل کا ہی تو نہیں پتا, احساس ان مسائل کا ہوتا ہے جو ہمیں لگ جائیں اور جس میں ہم مبتلا ہو, بیماری ہے, پریشانی ہے, ضرورت ہے. لیکن بے شمار مسائل اور مشکلات ہمارے ایسے ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں اور ہمارے علم میں نہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں, اے قرآن پڑھنے والے, اے قرآن سے محبت کرنے والے, اے مصروف, ایک مشغول, آپ کو آپ کے اپنے مسائل کا نہیں پتا جتنا مجھے پتا ہے، اور آپ کو بزبان قال مانگنے کی ضرورت نہیں، میرا کلام یعنی میں بزبان حال آپ کے لیے مانگ رہا ہوں. من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، مرکز اعمال ہیں، مجمع الاعمال ہیں، یہ ذکر بھی ہے، یہ درود بھی ہے، یہ دعا بھی ہے، یہ تکبیر بھی ہے، یہ تسبیح بھی ہے، یہ تحلیل بھی ہے، اور یہ آپ کی شیخ کا وظیفہ بھی ہے. شغل قرآن، علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے پانچ حقوق ہیں. قرآن کریم پر ایمان لانا، آل ایمان بھی. نمبر دو، قرآن کریم کی تلاوت. نمبر تین، تدبر، یعنی قرآنی آیات میں غور فکر، جس کو ہم تفسیر کہتے ہیں. چاہے وہ تدبر تلاوت کے ساتھ ساتھ ہو یا ذاتی تفسیر کی مطالعے کی صورت میں ہو، اور یا الحمدللہ جو ہمارے یہاں رمضان کے مہینے میں تفسیر کے دورے شروع ہیں، اللہ پاک اس عمل کو باقی رکھے اور اس کی حفاظت فرمائے. حدیث ہے، لہو ظاہر و بطن، ایک قرآن کریم کا ظاہر ہے، ظاہر قرآن تلاوت سے متعلق ہیں الفاظ قرآن، ظاہر قرآن یہ عام فہم ہے، چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ، ناظرہ خواہ ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ ناظرے میں اور حفظ میں اور تجوید سے زبردست طریقے سے قرآن کریم پڑھتے ہیں اور حق ادا کرتے ہیں. وَبَطُنٌ، قرآن کریم کے معانی اور مطالب اور مضامین اور مفاہیم اور احکام، یہ عوام کا کام نہیں ہے، یہ خواص کا کام ہے. جن کو اللہ پاک نے ایک خاص قسم کی صلاحیت اور استعداد سے نوازا ہو. تفسیر عام شخص کا کام نہیں ہے. اور مفسرین نے تفسیر کے لیے 15 شرائط لکھے ہیں. یہ 15 علوم میں مفسر کو اور شیخ و تفسیر کو مہارت ہو تو اس کو اجازت تفسیر ہے، ورنہ نہیں. اور ان 15 علوم میں 14 علوم وہی ہیں جو نورانی قاعدہ سے لے کر کے اور دورت الحدیث او سامنت گام پڑھتے ہیں. یہ جو نورانی قاعدہ ہے نا, حمزہ زبر آ, حمزہ زیر اے, حمزہ پیش او, حروف کی پہچان, حرکات کی پہچان, مفردات اور مرکبات, یہ بھی تفسیر کے لیے شرط ہے. اگر آپ کو الف اور با اور قاف کی پہچان نہیں ہے ناظرہ ہے اور ناظرے سے فارغ ہونے کے بعد ہم اور آپ اولا میں ادادیات میں داخلہ لیتے ہیں, وہ علم الصرف ہے, علم النحو ہے, علم الاشتقاق ہے, علم بلاغت ہے جو نام ہے, علم معنی بیان اور بدی کا, علم کلام ہے, علم اصول فقہ ہے, علم فقہ ہے, یہ 9 سال میں جو ہم نے فنون پڑھے ہیں یہ ہماری آج کی ضرورت تھی. جو آج ہم قرآن کریم پڑھیں گے اور تفسیر کے لیے بیٹھ, 9 سال, 9 سال ہم نے انتظار کیا, ہم نے محنت کی, امتحانات دی, لوگ کہتے ہیں فنون کی ضرورت نہیں ہے, مقصود تو حدیث اور تفسیر ہے, کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے. بغیر علوم اور فنون کے اور ان 15 شرائط کے, وہ شرائط علمی شرائط ہے کہ یہ فن ہے, یہ فن ہے, یہ فن ہے, یہ فن ہے, جب آپ ان فنون سے اور ان علوم سے لیس ہوں گے تو آپ کا نشانہ بہادف ہوگا, ورنہ یعنی اور معنی اور تفسیر بے رائے. اور علماء کا اصول ہے کہ ایک آدمی کو ضابطے کا نہیں پتا اور وہ اپنے رائے اور سوچ کے نتیجے میں کوئی آیت کا ترجمہ اور تفسیر کر رہا ہے, اگرچہ وہ صحیح بھی ہیں لیکن وہ قابل قبول نہیں ہے. اور علماء اصول نے اس تاویل کو, مؤول کی اس رائے کو رد کیا صدن للباب, کہ کہیں اس کو جرأت نہ ہو, ہمت نہ ہو کہ یہ اپنی مرضی کے لیے کسی آیت کا استعمال کر لے استدلال میں یا اپنے اس مذہب باطل کی تائید میں. ان علوم نے ہمیں لیس کیا, حملے کے لیے بھی, دفاع کے لیے بھی. یہ کہتے ہیں آ جاؤ جی مشکات شروع کر لیں اور بخاری پڑھیں اور بخاری پڑھائیں, تفسیر کریں, بڑے بڑے دنیا میں ماسٹر پیدا ہو گئے اور بڑے دنیا میں اہل حدیث, جس کو حضرت مفتی ولی اعظم صاحب منکر حدیث کہتے تھے. یہ اہل حدیث نہیں ہے, منکر حدیث ہے, اور یہ ان کی مجبوری اس لیے کہ ان کو نہیں پتا. لیکن یہ جو ہم نے 8-9 سال علوم اور فنون پڑھے ہیں یہ ایک طرف, لیکن تفسیر کے لیے جو اہم علم ہے 15 وہ علم وہبی ہے, علم وہبی وہبی وہبی. اور علم وہبی کا تعلق کسب سے نہیں ہے, فن سے نہیں ہے، کتاب سے نہیں ہے، استاد سے نہیں ہے، علم وحی علم القائی ہے، القا من اللہ ہے، اوپر سے آ رہا ہے، استاد سے نہیں. اور علامہ سیوطی رحمہ نے علم وحی کے لیے دو چیزوں کو نصاب بنایا ہے کہ اس کے نصاب دو ہیں. ہوتا ہے ڈگری کے حصول کے لیے اتنے پرچے ہیں، اتنے مضامین ہیں، تو علم وحی بھی ایک بہت بڑی ڈگری ہے اور اتنے بڑی ہیں کہ یہ 14 کے 14 ایک طرف، اور علم وحی یہ دوسری طرف. دو چیزوں کا نام ہے، اس کے لیے دو چیزیں، ایک ہے عمل، من عمل بما علم ورثه اللہ علم ما لم يعلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آپ نے پڑھا اور اس کو عمل میں لایا، وعمل بما علم ورثه اللہ علم ما لم يعلم. ما لم يعلم وہ استاذ کے پاس نہیں، اس کے نصاب کردار ہیں، عمل ہیں، اخلاص ہیں. اور نمبر دو، تزہید من الدنیا، دنیا سے بے رغبتی، شوقی دنیا نے، اگر دل میں شوقی دنیا ہے، رغبتی دنیا ہے، محبتی دنیا ہے، ظرف نجس ہے، ناپاک ہے، بھرا ہوا ہے خباست سے، اب الفاظ کے درجے میں آپ سناتے رہیں، قافیے لگاتے رہیں، شعر کلام کرتے جائیں، مقفع اور مسجہ کلام کرتے رہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن ایک تماشا تھا آپ نے بنایا اور جا کے ختم ہو گیا. بس لوبا تھا ایک کھیل. اور ایک مشغلہ اور شغل. لیکن اگر علم کے ساتھ عمل بھی ہو، جو سنا، پڑھا، پڑھایا، اس پہ عمل، اور دل کو دنیا کے محبت سے، دنیا کے رغبت سے فارغ کر لیا، تو اللہ آپ کو علم وحی، علم عطائی، القائی آپ کو نصیب کرے گا. یہ تو باقی فنون ہے، یہ فن نہیں ہے، یہ وحب ہے، وحب. دارالعلوم حقانیہ کے مفتی حضرت مولانا غلام الرحمان صاحب تشریف لے آئے تھے کراچی. مفتی صاحب نے حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی, مجھے کہا کہ زبیر وہاں جانا ہے, سب کے پاس چلے گئے. مفتی عبد الرحیم صاحب سے ٹائم لیا, وہ ایک سے لے کر کے سوا ایک تک وہ ملاقات کرتے تھے, 10-15 منٹ روزانہ آنے والے مہمانوں کو زائرین کو دیتے تھے. تو اس میں مفتی صاحب کے ساتھ میں بھی حاضر ہوا, تو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں. تو حضرت تو ترجمانی کے محتاج نہیں تھے, بڑے تھے, لیکن مفتی صاحب کو نہیں پتا. میں نے کہا کہ حضرت یہ مفتی غلام الرحمان صاحب ہے اور رئیس الافتاء ہے دارالعلوم حقانیہ کوڑا اٹک. بڑے خوش ہو گئے. تو پھر مفتی صاحب نے پوچھا کہ مفتی صاحب غرض ملاقات. مفتی صاحب خوش مزاج سے تھے, غرض ملاقات. تو آپ نے فرمایا حضرت اصلاح. تو آپ نے فرمایا مفتی صاحب تین باتیں یاد رکھے, اور وہ استاذ کی میت اور صحبت کی وجہ سے مجھے بھی اس سے فائدہ ہوا, وہ باتیں مجھے بھی یاد ہو گئی. اور اس کے تقریباً 30 سال سے زیادہ ہو رہا ہے. اس صاحب نے فرمایا کہ شیخ سے کمال استفادے کے لیے, شیخ سے کمال استفادے کے لیے, استاذ سے کمال استفادے کے لیے, مقتدا چاہے امام ہے یا جو بھی ہے, اس سے کمال استفادے کے لیے کہ میں اپنے شیخ سے خوب مستفید ہو جاؤں. شیخ کے کمالات, شیخ کے علوم وہ منتقل ہو جائے. اور یہ بھی فرمائے کہ اصل علم علم وحبی ہیں, استفادے کے لیے بھی ضروری ہیں, اور علم القائی اور وحبی کے لیے بھی یہ اصول ہے. نمبر ایک, الاعتقاد, کہ اپنے شیخ سے, اپنے استاد سے حسن عقیدت. میرے شیخ اور میرے استاد جیسے تو دنیا میں نہیں ہے, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں اور کراچی میں بہت سارے مدارس تھے اور بہت سارے جگہوں میں تفسیر کے دورے ہو رہے تھے, اور الحمدللہ اللہ پاک نے جامعہ سلوم اور مولانا عنایت اللہ صاحب کے دورے میں شرکت کے توفیق دے دی, نیکی کی توفیق. نیکی میں آنا, نیکی کا عمل یا اللہ کی توفیق سے, کسب سے نہیں, محنت سے نہیں, مشوروں سے نہیں, صرف ارادوں سے نہیں. ارادے تو ہر سے روزے میں اور شب جمعہ میں لوگ لکھتے ہیں جی سال کے لیے, اور دنیا کہتی ہے جی اللہ قبول فرمائے. آپ بھی دعا کریں جی اللہ قبول کرے, لیکن جب اللہ توفیق دیتے ہیں تو کوئی سال کے لیے چلا جاتا ہے, تو کوئی چلے کے لیے چلا جاتا ہے, تو کوئی ہفتے کے لیے چلا جاتا ہے. صرف ارادہ نہیں, صرف مشورہ نہیں, اللہ کی توفیق. یہ ہم اور آپ یہاں جو جمع ہیں یہ اللہ کی توفیق, اور اللہ کے اس توفیق پر بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے. الاعتقاد, حسن عقیدت. ہماری کمزوریاں چھوڑ دیں, اب وہ ہماری ذاتی ہیں, لیکن اگر آپ کا حسن عقیدت ہے، اعتقاد ہے اپنے شیخ کے ساتھ، تو شیخ کے علوم، شیخ کے کمالات وہ آپ میں منتقل ہوں گے. کمزوری نہیں، نقائص نہیں، کمالات. ہم عالم نہ صحیح، شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر نہ صحیح، لیکن کم سے کم پانچ وقت نمازی تو ہے. نمازی ہونا بھی، مومن ہونا بھی یہ کمال ہے، اور مومن کی بھی ایک شان ہوتی ہے، مومن کی بھی صفات اور نمازی کی بھی صفات ہوتی ہے. اب ہمارے علوم کے نہ قائل تھے، آپ نہ کہیں شیخ التفسیر، آپ نہ کہیں شیخ الحدیث، آپ نہ کہیں مفتی، آپ نہ کہیں خطیب، آپ نہ کہیں امام، لیکن عقیدت رکھے. انشاءاللہ استاذوں کے اور شیوخ کے کمالات وہ بدرجہ اتم آپ میں منتقل ہوں گے. نمبر دو، آل انقیات، تابعداری. جس طرح آداب کے بارے میں مولانا نے ارشاد فرمایا، آل انقیات، اطاعت، شیخ کی، استاذ کی، انتظام کی، جو اس سلسلے میں ہمارے معاون ہیں، مومد ہیں، سب کی اطاعت. اور نمبر تین آپ نے فرمایا، الاطلاع. اور یہ اصل میرے ان ساتھیوں کے لیے ہیں جو اس سال جامعہ سے فاضل ہو گئے، اور الحمدللہ جامعہ کے امتحانات، وفاق کے امتحانات سے فارغ ہو گئے. یہ تو میں مولانا پہ حیران ہوں، پھر بھی آپ کو آداب علم بتا رہے تھے. مولانا یہ تو علماء، ان کی دستار بندی ہو گئی، ان کی دستار بندی ہماری اعتماد کی اطلاع ہے. آپ کو ہم آداب کیا بتائیں، آداب کیا سکھائیں؟ اور میں درس میں کہتا تھا کہ دو مہینے کم مولانا، بیس دن کم مولانا. اور ماشاءاللہ وہ دو مہینے بھی ہو گئے پورے، وہ دس دن اور مہینے بھی ہو گیا پورا، ماشاءاللہ. اب علماء ہیں، صرف نسبت کے لیے یہ چند دن کا قیام ہے، اور چونکہ ہمارے علوم علومی نسبتیہ ہے، اس میں کسب کا زیادہ دخل نہیں، نسبت کا دخل ہے. جس کی نسبت عالی، جس کی نسبت مضبوط، اس حساب سے علم مضبوط، عمل مضبوط، علم میں رسوخ اور پختگی مضبوط. تو یہ آخری اصل یہ میرے ان فضلاء کے لیے ہیں جو چند دن کے بعد یہاں سے رخصت ہوں گے، اور جا کر کے اپنے مقام میں یہ اللہ پاک ان سے کام لیں گے. وہ ہے الاطلاع. الاطلاع کا معنی یہ ہے کہ خدا کے لیے ہمیں نہ بھولنا، اپنے مادر علمی اور اپنے اساتذہ اور شیوخ سے تعلق، خبر گیری، اطلاع. مادر علمی اور اساتذہ سے تعلق، ہماری طرف سے آپ کی فون کا جواب آئے آنا ہے، خط کا آئے آنا ہے، ہماری جواب کا انتظار نہ کرے. لیکن آپ ہم سے رابطے میں رہیں. الاطلاع. اس سے نسبت تازی ہوگی تو رسوخ علم، علم میں مضبوطی آئے گی، اور جب علم مضبوط ہوگا تو وہی علم محافظ ہوگا، وہی علم حاجب ہوگا. رسوخ فی العلم کے لیے اور مضبوط علم کے لیے یہ ضروری ہے. جو ہم اور آپ علم کے فضائل سنتے ہیں، بتاتے ہیں، یہ وہ علم ہے جو راسخ ہو. علم اگر راسخ ہوگا، راسخ مضبوط، وہ علم آپ کا محافظ ہوگا، وہ آپ کو کبھی رسوا کرنے نہیں دے گا. علم کے مزاج میں علو ہے، ترقی ہے، رفعت ہے، عزت ہے، فتح ہے، نصرت ہے. اللہ اور اللہ کے نبی کا وعدہ ہے اور دنیا اس کی مثالوں سے بھری پڑی ہے. اور علم مضبوط ہوگا تو وہی علم حاجب ہوگا. حاجب معنی وہ آپ کو کبھی گناہ کرنے نہیں دے گا، ارتکاب صغیرہ کبیرہ کی اجازت کبھی نہیں دے گا، کبھی اس طرح نہیں ہوگا کہ نماز کا وقت ہے آپ نماز نہیں پڑھیں گے، کبھی اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ جھوٹ بولیں گے، کبھی اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ تکبر کریں گے، کبھی اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ چغلی کریں گے. وہ علم ساتر، اس کی مثال چھتری ساتر ہے، ریدا ہے، پردہ ہے. وہ علم محافظ بھی ہے، وہ علم حاجب بھی ہے، وہ علم پردہ بھی ہے. اگر وہ علم مضبوط ہو نا اور اس کے لیے یہی تین اصول ہے آپ یاد رکھے لکھے، آل اعتقاد، آل انقیاد، آل اطلاع. اور مفتی صاحب نے منظوم بھی سنایا، اعتقاد اعتقاد و انقیاد و اطلاع. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ شاعر بھی تھے اور ان کے چھوٹے چھوٹے کتابچے آپ نے نظم کے. مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کو میں نے منظوم بھی کیا ہے، اعتقاد و انقیاد و اطلاع. اللہ پاک ہمارے جامعہ کی اور مولانا کی اس رفیع عمل کو اور مضبوط عمل کو باقی اور ساری رکھے، اور جامعہ سلم کے علم اور عمل کے چرچے جو مولانا رحیم کی حیات میں تھے آپ کے بعد بھی ہم باقیات میں، اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے. اور جہاں اللہ پاک نے اس نشست اور محفل اور اس عمل کی آغاز اور افتتاح کی توفیق دی ہے، اللہ پاک تکمیل بھی نصیب فرمائے. اور ہمارے مولانا کے لیے اور ہمارے تمام مرحومین کے لیے اور اساتذہ بالواسطہ اور بلا واسطہ سب کے لیے خدایا ہمارے اس عمل کو گناہوں کے بخشش رفع درجات کا ذریعہ بنائے اور ہر قسم کے رکاوٹوں سے اور موانے سے اللہ پاک ہماری شعبۂ تعلیم اور خصوصاً جو تعطیلات میں دورے تفسیر ہے یا دیگر دورے ہیں، اللہ پاک اس کی بھی حفاظت فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وقال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وأخرج ابن أبي جمرة في كتابه بهجة النفوس وصححه ابن حجر العسقلاني في مقدمته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه أو كما قال صلى الله عليه وسلم نعم الثمير كتاب الله أن له حلاوة نعم الثمير كتاب الله أن له حلاوة يا أحلى من در الجنن العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهالاته يتغمغم ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم كلام الله بدنيا صد هزار است ولي جاء جبرا عاشقار است علم دین فقاست و تفسیر و حدیث ہر کے خواہی غیر ازی گردت خبیث ترجمہ از نصف شعبہ می شود دوست ذوق او ہرگز نے آبد بلبلا در بوست میرے محترم اساتذہ کرام اور علماء کرام یہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی شے اور کوئی بھی فرد کوئی بھی نفس وہ ابدی نہیں ہے ہمیشہ قائم اور دائم نہیں رہ سکتا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو کل عالم کے لیے ہدایت کی روشنی تھی ہدایت کا ذریعہ تھی علم کا راستہ تھی، نجات کی رہنمائی تھی، اور ان سے زیادہ اس عالم کو، اس امت کو اور تمام عالموں کو کسی اور شخصیت کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کو بھی اس دنیا سے اٹھا لیا اور اپنے آخرت کی طرف ان کو سفر فرما دیا، اور وہ بھی باقی نہیں رہے. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ کرام کی جو کیفیت تھی، جو پریشانی تھی، جو ان کی بے بسی تھی، وہ ناقابل بیان حد تک بڑھ چکی تھی. کئی ایسے صحابہ ان کا محدثین نے ذکر کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اپنی تمام تر زندگی کے معمولات اور دنیا کے ان کے جو بھی سلسلے تھے اس سے وہ کنارہ کش ہو جایا کرتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر ملی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے سفر کر کے تشریف لے گئے، آپ نے تلوار نیام سے نکالی اور فرمایا جو محمد کی وفات کا کہے گا میں اس کی گردن اڑا دوں. اس سے زیادہ ذہنی کیفیت پریشانی کی اور غم اور صدمے کی کیا ہو سکتی. لیکن وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے باوجود صحابہ کرام وہ اللہ کے دین پر ڈٹے رہے، وہ اللہ کے دین کا کام جاری رکھے رہے. جس طرح تبلیغ ہو رہی تھی پہلے سے زیادہ بڑھ کر ہوئی، جس طریقے سے جہاد کا کام ہو رہا تھا وہ پہلے سے زیادہ بڑھ کر ہوا، جس طرح عالم اسلام کا دائرہ وسیع تر ہو رہا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد وہ کہیں زیادہ تیزی سے آگے بڑھا. چند صحابہ کرام تھے، اصحاب صفہ کہلاتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح شام رہ کر دین اور علم سیکھتے تھے. لیکن پھر عبداللہ ابن عباس کے ساتھ کتنے طلباء ہوتے تھے، عبداللہ ابن مسعود کا علمی حلقہ کیسا ہوتا تھا، عبداللہ ابن عمر کتنے بڑے شیخ بنے، اور خلفۂ راشدین کا تو پوچھئے ہی نہ. ان کی ہر مجلس، ان کی ہر جگہ اٹھنا بیٹھنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی تعلیمات کا نمونہ ہوا کرتا. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج جامع عربی احسن العلوم ویران ہو چکا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس گلشن اور اس باغ کی جو بلبل تھی، جو دن رات چہچہاتی تھی اور ہم وقت اللہ اور اس کے رسول کا کلام بیان کرتی تھی، وہ حسین اور سریلی آواز، وہ خوبصورت لہجہ، وہ عظیم کلمات، وہ اب ہم میں باقی نہیں رہے. میں خود حیران ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ حضرات کی صورت میں اللہ کے دین کے پروانے بھیجے ہیں، یہ خالصتاً اللہ کی فضل اور حضرت والے صاحب کی دعاؤں کی برکت۔ رات کو جب میں گھر کی طرف جا رہا تھا تو میں نے منتظم سے پوچھا کہ کتنے طلبا ہیں، اس نے بتایا کہ 10 یا 15 ہیں۔ میں نے کہا اگر 2 بھی ہیں انشاءاللہ تعالی حضرت والد صاحب کے جو معمولات ہیں وہ جاری و ساری رہے، اور ہمارے محترم اور مقتدر اساتذہ کرام جو میری ایک ادنا سی درخواست پر مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف لائے، آپ حضرات کو نصائح کیے، واعظ کیا، آپ حضرات کو باوجود ہے اس کے کہ آپ علماء ہیں، آپ فضلاء ہیں، لیکن یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ پیغمبر ہیں اور آپ اب عقل کل بن چکے ہیں اور اب آپ کامل ہو چکے ہیں، جو آپ چاہیں کریں۔ فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ ہمیشہ ایک شخص اور ایک مسلمان اور مومن کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے مزید علم کی استطاعت دے، مجھے مزید علم کی رہنمائی دے، باوجود ہے اس کے کہ آپ حضرات علماء ہیں، فضلاء ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں مزید ترقیات عطا فرمائے، اور آپ میں سے ہر شخص وہ شیخ الحدیث ہو، شیخ التفسیر ہو، فقیہ ہو، مفتی ہو، یہ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی باعث فخر بات نہیں۔ لیکن یاد رکھیے اس مجلس پہ جو شخص بیٹھ کے آپ سے ہم کلام ہوگا وہ آپ کا استاذ ہے، وہ آپ کا مربی ہے، وہ آپ کا علمی رہنما ہے۔ آپ دنیا کے اندر علامہ ہو جائیں اور استاذ الاساتذہ ہو جائیں، لیکن اپنے استاذ کے آپ شاگرد۔ میرے معزز طلباء کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے شروع میں ایک روایت پڑھی، ابن عمی جمرہ نے بحجۃ النفوس میں یہ روایت نقل کی ہے، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے میں اس روایت کی تصحیح فرمائی ہے۔ روایت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص کی تدفین کی جا رہی تھی، قبر بنائی جا رہی، اور غالباً سفر کا یا مصروفیت کا موقع تھا، اس لیے صحابہ کرام نے تدفین میں قدرے جلد بازی سے کام لیے، اور جلد بازی میں جو بھی کام ہو تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی، تو قبر تو بن گئی لیکن جس طرح ایک قبر کا حق ہوتا ہے، ایک قبر کے آداب ہوتے ہیں، اس طرح اس میں کچھ کمی رہ گئی۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں ٹیڑھی پیڑھی بنی، صحیح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور دیکھ رہے تھے۔ جب صحابہ کرام قبر بنانے سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے، قبر کے پاس تشریف لے گئے، اس قبر کی مٹی درست کی، اس کے سرہانے پہ نشانی لگائی، اس کے اوپر پانی کا چھڑکا لگایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم نے جو یہ قبر بنائی ہے، اگر اس قبر میں کوئی ٹیڑھ پن ہو، کنجی ہو، اس سے میت کی مغفرت میں یا اس کے عذاب میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان اللہ تعالی یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، وفی روایت ان یحسنہ۔ اللہ تبارک و تعالی یہ پسند فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی شخص کوئی کام کرے تو اچھے طریقے سے کرے، احسن طریقے سے کرے، آداب کے ساتھ کرے، کما حق ہو جتنا ہو سکے اس طرح کرے، چل چلاؤ والے کام سے کام نہیں بنتا، جان چھڑانے والے کام سے کام نہیں بنتا، آپ کو باقاعدہ اس کام کو اپنی زندگی کا اہم ترین کام سمجھنا پڑے گا، تب جا کے آپ کا توجہ ہوگی، انہماک پیدا ہوگا، اس طرف آپ کا علم رسوخ پیدا ہوگا۔ العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلہ، جب تک آپ پورے کے پورے علم کے نہیں ہوں گے اس وقت تک علم آپ کو حصول میں مشکلات کا سامنا۔ محترم اساتذہ کرام، اگر تشریف لے جانا چاہیں تو میری بات تھوڑی سی طویل ہو رہی ہے، تو ضرور آپ تشریف لے جا کے آرام فرما سکتے ہیں۔ طلباء کرام سے تھوڑی سی ضروری باتیں میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ٹھیک، تو میرے محترم طلباء کرام، آپ نے اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی آپ کے نصیب میں جو کام لگائیں، جو بہترین کام لگائے ہوں، اس کو آپ اعلیٰ ترین درجے سے ادا کریں۔ لیکن دنیا میں تو سب آئے ہیں، میں بھی پیدائش کے مرحلے سے گزرا، آپ بھی گزرے، اور دنیا میں جو شخص بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب اس دنیا کے اندر موجود ہے، اور اس دنیا کے اندر آنے والے، اب ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کن کاموں میں لگایا، کن چیزوں میں مصروف کیا، کوئی بس کا کنڈکٹر ہے، کوئی فشری میں مچھلی بیچ رہا ہے، کوئی بوری اٹھا کے کچرا جمع کر رہا ہے، کوئی شراب بیچ رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی لہو لعب میں لگا ہوا ہے، کوئی گناہوں کے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ ہمیں اور آپ کو کس کام میں لگا ہے؟ حدیث پڑھنے میں، فقہ پڑھنے میں، قرآن کی تفسیر پڑھنے میں، اس میں ہمارا آپ کا کوئی کمال ہے کہ آپ حضرات نے پیدائش کے وقت کوئی وظیفہ پڑھا تھا، کوئی دعا کی تھی؟ خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کا یہ فضل ہے، یہ کرم ہے کہ اس پراشوب اور پرفتن دور میں اور ان پریشانیوں میں، اور باوجود ہے اس کے کہ ناکار عناصر کی بھرپور کوشش ہے کہ علمی اجتماعات نہ ہوں، علمی مجالس نہ ہوں، درس و تدریس کے سلسلے ختم ہوں، اللہ نے آپ کو قرآن کریم کے علمی سمجھنے، قرآن کی تفسیر پڑھنے اور اس کے سیکھنے کے لیے جامعہ عربی احسن العلوم کے دار الحدیث کے اندر بٹھایا ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان۔ اتنا ہوں میں تیرے تیغ کا شرمندہ احسان، سر میرا تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتی۔ جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا، تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے، لیکن کاش کہ یہ احسان یہ محسن کو جس کے اوپر احسان ہو رہا ہے ان کو اس احساس ہو اور ان کو یہ بات سمجھ میں آئے۔ ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے۔ حضرت شیخ مولانا عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک دو سال پہلے اس حدیث پہ مفصل کلام کیا اور طلباء کرام کو بھرپور طریقے سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات پر کتنا بڑا احسان کیا۔ وہ درس آپ حاصل کریں، اس کو سنیں اور اس کے سمجھنے کے بعد اس پر عمل کی کوشش کی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علامہ عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد البہیہ میں صاحب ہدایہ کے حالات میں لکھا ہے، فقت علی اقرانی لان لی لم تقع فطرہ، میں اپنے ساتھیوں میں علمی لحاظ سے بہت آگے بڑھا، اللہ نے قبولیت دی اور عوام کو بڑا استفادہ ہوا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میری درس میں، میرے علم کے سفر میں، تعلیم و تعلم میں کبھی غیر حاضری نہیں ہوئی۔ صاحب ہدایہ کتنے بڑے آدمی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس موجودہ دور اور صدی میں فقہ کا سب سے بڑا دستاویز کی حیثیت سے نوازا، اور وہ فرماتے ہیں کہ میرے اس علم کی قبولیت کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ میری کبھی چھٹی نہیں ہے۔ محترم طلباء کرام، یہ کوئی اختیاری درس نہیں ہے اور یہ کوئی وعظ و نصیحت کی مجلس نہیں ہے، یہ باقاعدہ تفسیر کی کلاس ہے۔ آپ حضرات کی پابندی اس میں ضروری ہوگی، باقاعدہ حاضری ہوگی، اور جو ساتھی غیر حاضر ہوں گے تو پھر ان سے باز پرس بھی ہوگی، اس لیے کہ کوئی بھی اہم کام کرنے کے لیے انتظام کا ہونا لازم ہے، یہ جملہ حضرت والد صاحب کا، اور اگر اہم کام میں انتظام اور انصرام نہیں ہوگا تو پھر وہ اہم کام وہ اہم نہیں رہتا، اس کی اہمیت ختم ہو جاتی۔ لہذا انتظام و انصرام میں جامعہ کی طرف سے، جامعہ کے اس عاجز خادم کی طرف سے، ہمارے معزز اساتذہ کرام کی طرف سے بھرپور کوشش ہوگی کہ نظم و نسق و انتظام اعلی ترین طریقے سے قائم رہے۔ لیکن یاد رکھیے، انتظام تبھی چلے گا جب آپ حضرات انتظام کو قبول کریں گے اور انتظام کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے۔ لہذا آپ میں سے حضرت اکثر طلباء کرام جامعہ کے فضلاء ہیں، جامعہ کے طلباء ہیں، اور ایک طویل عرصہ یہاں پہ گزار چکے ہیں، تفصیلات میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سب معلوم ہے کہ جامعہ کی طرف سے آپ حضرات سے کیا مطلوب ہے، اس میں بھرپور کوشش کی گئی۔ اب مثلا میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، حضرت والد صاحب کا درمیزی شریف کا درس ہوتا تھا، بخاری شریف کا درس ہوتا تھا، حضرت والد صاحب ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی آپ حضرات اب علماء ہو چکے ہیں، اور علماء کی کچھ اپنی شان ہوتی ہے، کچھ اپنا ان کے آداب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک امامہ ہوتا ہے۔ اب یہ طلباء ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں سے 80% طلباء وہ فضلاء ہیں، آپ حضرات کے امامے کہاں چلے گئے؟ حضرت والد صاحب کے ساتھ امامے بھی ختم، یہ والد صاحب کی سنت نہیں ہے، یہ پیغمبر کی سنت۔ تو کل سے جس فاضل کا امامہ نہیں ہوگا تو وہ یہاں کلاس میں آنے کی تکلیف ہی نہ کرے۔ اگر ایک شخص سنت کو قبول کرنے میں اتنا پریشان ہے اور اس پہ اتنا گراں گزرتا ہے تو ایسے شخص کو تفسیر پڑھ کے کیا فائدہ؟ گرمی ہمیں بھی لگتی ہے، بوجھ یا سر میں درد وہ الگ چیز ہے، لیکن کسی چیز کو آپ سنت سمجھ کے کریں اور پھر آپ کو تکلیف ہو تو آپ آ کے میرا گریبان پکڑ۔ تو انشاءاللہ تعالی، مثلا نمازوں کے اوقات ہیں، آج کل طلباء نہیں، اور مسجد ماشاءاللہ ایک عظیم مسجد ہے، بڑی مسجد، پہلی صف میں کبھی داڑھی مونڈا آ جاتا ہے، کبھی بغیر آستینوں والا آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور تماشا آ جاتا ہے، اب ان کو دیکھ کے میں یہ سوچتا ہوں کہ میں تو اس سے بات کر لوں گا, میں اس کو کہہ دوں گا کہ بھائی اس مسجد میں پہلی صف میں جو سنت کے خلاف اعمال کرتا ہو اس کو اجازت نہیں. لیکن اس کو پیچھے بھیج کے آگے کس کو لاؤں گا میں؟ یہ جو فضلاء ہیں, یہ جو طلباء ہیں, یہ جو سنت کے موافقین ہیں, آپ حضرات وہاں موجود رہا کریں, اور پہلی صف میں تو آپ حضرات کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بزرگوں کو اور ہمارے نمازیوں کو معتقدین کو آپ وہاں سے پیچھے کر دیں, ایسا نہیں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں مسند ابی اعلیٰ سے روایت نقل کی کہ چھوٹے کو اگر وہ ایک اپنے بڑے اپنے بزرگ کو آگے کر لے, پہلی صف میں کھڑا کر دے اور خود پیچھے ہو جائے, تو یہ اس کے لیے افضل ہے اور اس کو بھی پہلی صف کا ثواب ملے گا. حضرت والے صاحب یہ روایت بارہا بیان کرتے تھے, کوئی عالم آ جائے, کوئی استاد آ جائے, کوئی آپ سے عمر میں بڑا آ جائے, کوئی علم میں فوقیت رکھنے والا آ جائے, آپ اس کو ضرور جگہ. لیکن کوشش کریں کہ اذان کے فوراً بعد طلباء کرام مسجد میں موجود ہوں اور مسجد کے آداب کے مطابق موجود ہوں. یہ نہیں کہ جہاں جی چاہ بیٹھ گئے, پلر سے ٹیک لگا لیا اور گپے شپے شروع ہو, نہیں, صفوف کی شکل میں بیٹھنا ہے. اور جو نماز کے انتظار میں ہو, دیکھنے والے کو لگے کہ یہ نماز میں. فتاوی ہندیہ میں وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ سَاهِيًا لَا يُجَابُ, نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اگر کسی نے غلطی سے سلام کر لیا تو اس کو جواب نہ دیا جائے تاکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے. حالانکہ اسلام میں سلام کا جواب دینا کتنا اہم مسئلہ ہے, لیکن وہ جگہ وہ مقام ایک دوسرے سے اخیر پخیر کا نہیں ہے, سلام دعا کا نہیں ہے, وہ نماز کا انتظار کا مقام. اسی طرح نماز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد حضرت والے صاحب بارہا طلباء کو کہتے تھے کہ امداد الفتح میں, مراقی الفلاح میں, نور الازاح میں اور مرقات میں, بے شمار کتابوں میں, القیام للسنت متصلا بالفرض مسنون, سنت کے لیے قیام کرنا مختصر دعا کے بعد, یہ سنت طریقہ ہے. یہ نہیں کہ بیٹھے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی کسی کے منہ کو کبھی کسی کے منہ کو, اور پھر اس کے بعد کوئی وظیفہ یاد آ گیا تو وظیفہ شروع ہو گیا اور پھر اس کے بعد الٹا ہاتھ سر پہ رکھ لیا. یہ سب باتیں سنت کے خلاف. سب سے پہلا کام اللہم انت السلام کے بعد یا مختصر استغفر اللہ یا آیت کریمہ ایک دو دفعہ پڑھنے کے بعد سنت نماز پڑھنی, اور سکون سے, انہماک سے اور وقار سے, سکینے سے. اس کے بعد ہمارے یہاں کے معمولات آپ کو پتہ ہے, مغرب کی نماز کے بعد بھی استغفار پڑھا جاتا ہے, آیت کریمہ پڑھا جاتا ہے, سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے. ان اعمال کو آرام تسلی سے کر کے اس کے بعد دعا کریں اور اس کے بعد پھر اپنی مصروفیات میں لگ جائیں. کوشش کریں مسجد میں موجود رہا کریں. اساتذہ کرام نے آپ کو جو علمی نکات سکھائیں گے, جو علمی فضائل سکھائیں گے, ان کو سیکھنے اور ان کو یاد کرنے کے لیے جو تکرار ہو وہ مسجد میں, اس طریقے سے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے آپ خلل نہ بنے. نوافل پڑھنے والے یا کو تلاوت کرنے والے, ان کی تلاوت آپ کے تکرار سے وہ متاثر نہ ہوتی ہو. بہرحال, اور دوسری بات یہ ہے کہ طالب کو سب سے زیادہ اہم ترین کام جب تفسیر کا لگ جائے تو پھر اس میں وہ امانت داری کا مظاہرہ کرے. اس سے جو وقت کہا جا رہا ہے آنے کے لیے, اس وقت سے قبل وہ یہاں موجود رہے, اور جس وقت چھٹی ہو جائے تو اس وقت کے بعد پھر وہ قانون اور نظم و نسق کے مطابق وہ اپنے معمولات کو آگے جاری رکھے۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر شیخ المشائخ حضرت مولانا عبد الحنان رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت والد صاحب کے استاذ بھی تھے ابتدائی، وہ بیمار ہو گئے، ان کا ایسا بخار ہو گیا کہ وہ ختم نہیں ہو۔ تو شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سرحد کے ایک طالب علم کی ذمہ داری لگائی کہ آپ بیمار کو ان کے گھر پہ چھوڑ کے واپس آئے۔ جن کی ذمہ داری لگائی تھی ان کا نام مولانا عبد الرفیع باچا، ڈاکٹر عبد الصمد صاحب جو باچا بام خیل کے ان کے تایا تھے غالباً، ان کی ذمہ داری لگائی چیدے کور تو رسو جہانگیری تو گیا واپس رہ، اور یہ لوگ سفر پہ نکل گئے۔ حضرت مولانا عبد الحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جہانگیرہ میں ان کے گھر پہنچا کے وہاں تھوڑی دیر دم بخود ہو کے مولانا عبد الرفیع باچا اٹھنے لگے اور فرمایا مجھے اجازت دیجیے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، اپنے گاؤں جا رہے ہو یا واپس دیوبند جا رہے ہو؟ ان کا گاؤں وہاں سے 20-25 منٹ کا راستہ۔ فرمایا نہیں، میں واپس دیوبند جا رہا ہوں، شیخ الاسلام نے مجھے آپ کو چھوڑنے کا کہا ہے، گاؤں جانے کی اجازت نہیں دی۔ یہ ہوتا تھا ہمارے اسلاف کا طریقہ، ہمارے اسلاف کا علمی شوق، ہمارے اسلاف کا امانت داری کا مظہر۔ شیخ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ، جو بلاد عرب کے انور شاہ کہلاتے تھے اور مختولفات کی اطلاع میں ان کی نظیر پیش کرنا اس عالم میں مشکل ہے۔ مختوطات وہ کتابیں جو نایاب ہیں، جو آج تک منسہ شہود پر نہیں آئی۔ شیخ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی القضات امام اہل سنہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھے ہوئے اور ان کے پاس خادم آیا اور کہا کہ جی آپ کی بیگم گھر والی کی طبیعت خراب ہے۔ تو فرمایا کہ کسی سے کہو محرم سے کہ طبیب کے پاس لے جائے۔ پھر خبر آئی کہ جی بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، تو خادم سے کہا فلانی جگہ سے دایا کو بلاؤ۔ پھر خبر آئی کہ بچے کی طبیعت صحیح نہیں ہے، البتہ وہ خیر خیریت سے پیدا ہو گئی۔ تو فرمایا فلانے طبیب کے پاس لے کے جاؤ۔ پھر خبر آئی کہ بچے کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہے۔ پھر خبر آئی کہ جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا فلانے قبرستان میں جا کے اس کی قبر بناؤ، اس جنازہ پڑھو، اس کی تدفین کرو۔ سب کچھ ہو گیا لیکن ابو یوسف وہ اپنے درس سے کھڑے نہیں۔ شیخ زاہد الکوثری اس کے بعد فرماتے ہیں کانا ابو یوسف رحمہ اللہ عظیم البر و عظیم الاجلال لشیخیہ لابن ابی لیلہ و ابی حنیفہ رحمہم اللہ تعالی ولذالک نال برکت العلم۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کو علم کی اتنی برکتیں عطا فرمائی تھیں کہ وہ اپنے استاذ اور اپنے شیخ کا مقام سمجھ چکے تھے۔ اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے دیگر آپ کے ہم عصر ائمہ، ان کے پاس کتابیں نہیں ہوتی تھیں، ان کے پاس دستاویز اور دفتر نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس آن لائن براڈ کاسٹنگ اور ریکارڈنگ کے سلسلے نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایک مسئلہ ایک دفعہ اس کی بحث ہوتی تھی، کیونکہ زندگی کا وقت کم ہے اور مسائل زیادہ، اور اسی وقت اس کے اوپر قرآن کریم کے دلائل پیش کیے جاتے تھے، اسی وقت اس کے اوپر احادیث پر غور کیا جاتا تھا، صحابہ اور تابعین کے اقوال پیش کیے جاتے تھے، اور پھر فیصلہ کر کے اس مسئلے کی دلائل کی روشنی میں جزیہ پیش کیا جاتا، اگر وہ نکل گیا تو نکل گیا۔ آپ حضرات اس طرح کے اخلاق کو اپنائیں کہ استاد جو قاعدہ بیان کر رہا ہے، استاد جو ترجمہ بیان کر رہا ہے، استاد جو شان نزول بیان کر رہا ہے، وہ ہم بعد میں 100 بار سن لیں، لیکن یہاں بیٹھ کر پڑھنے کے بعد آپ کو جو فائدہ ہوگا اور آپ کی جو نسبت بنے گی، آپ کی جو سند حاصل ہوگی، وہ بعد میں کبھی حاصل نہیں۔ میرے محترم طلباء کرام، آپ حضرات نے باقاعدہ آداب کا خیال رکھنا ہے، یہ جو موبائل فون کا فتنہ ہے اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، کلاس کے اندر، مسجد کے اندر، تکرار کے اندر، مزید اور چلتے پھرتے موبائل فون کان میں لگا ہے، جیب میں بج رہا ہے یا ہاتھ میں ہے اور اس پہ اس قسم کی کوئی لایانیہ چل رہی ہے، اس سلسلے میں ذرہ برابر بھی غفلت قابل برداشت نہیں۔ نہ میرے پاس سفارش کے لیے آئیں، نہ اپنا اپنا کو ضائع کریں، اور نہ ہی ہمیں تنگ کریں۔ اگر ناظمین صاحبان کے ہاتھ میں چلا گیا تو چلا گیا، بات ختم۔ سمجھ گئے میری بات؟ ہاں، بعد میں پھر کوئی گلہ شکوا نہ ہو۔ اور علم کے اندر انہماک پیدا کریں۔ طلباء کرام بہت ہیں، اداروں میں آپ چلے جائیں، ہزاروں کی تعداد میں داخلے ہوں گے، ہزاروں کی تعداد میں طلباء موجود ہوں گے، اور تمام طلباء ان کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے بہترین قسم کے انتظامات کیے جائیں، لیکن جب امتحان ہو، جب ان سے سوالات کیے جائیں، جب ان کو کسی علمی مجلس میں بٹھایا جائے، کچھ بھی نہیں آتا۔ علمی انہماق، علمی رسوخ، علم کی طرف توجہ، وہ ناپید ہوتی جا رہی۔ محدث العصر، استاد الاساتذہ و شیخ مشائخنا، آیت من آیات اللہ، حضرت مولانا یوسف البنوری الحسینی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تعداد نہیں چاہیے، استعداد چاہیے۔ ہم جائیں تو ابھی ایسے زبردست اور پرکشش قسم کا طلباء کرام کے لیے یہاں پہ ایک پیکج پیش کر دیں، سہولیات پیش کر دیں، یہاں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے بیٹھنے کی جگہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ یہاں سے فاضل ہو کے اور یہاں سے مفسر قرآن بن کر نکلیں گے، تو ہم ان کو سند دے کے فخر محسوس کریں گے، یا بعد میں وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنے کہ بھئی احسن العلوم سے تفسیر پڑھا ہے، یہ اس کے پاس سند ہے اور یہ اس کا حال ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جامعہ کی عزت کا، جامعہ کی عظمت کا، جامعہ کے مقام کا، حضرت والد صاحب کی نظر کرم کا، حضرت والد صاحب کے آپ سے شفقت کی لاج رکھنی ہے آپ سے۔ علمی انہماک پیدا کرنا ہے، اپنا صبح شام اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا۔ علامہ عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم ہیں، آپ حضرات بارہا ان کا ذکر خیر سنتے ہوں گے، لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی عمر کتنی تھی؟ 41 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں۔ 41 سال، 41 سال کی عمر میں انہوں نے جو علمی محنت کی، جو علمی خدمت کی، جو تالیفات و تصانیفات کی، بندہ دیکھ کہہ رہا ہوں۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی عمر کتنی عمر تھی؟ 59 سال عمر تھی، 59 سال کیا عمر، اور آج بھی ان کے پائے کا محدث، ان کے پائے کا فقیہ، ان کے پائے کا کثیر الاطلاع موجود کوئی نہیں. یہ نہ سمجھے کہ ہم چھوٹے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا. وما تدری نفس ما ذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. یہ نہ سوچیے آپ. تو مولانا عبد الحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ دار العلوم دیوبند سے فاضل ہو کے اور اپنی دیگر اساتذہ سے فاضل ہو کے چلے گئے اپنے علاقے لکھنؤ میں. شیخ عبد الحی الاکرمی رحمت اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کا نام مولانا عبد الحلیم لکھنوی، اور لکھنؤ کے نواب تھے وہ. انہوں نے بہت بڑی دعوت کی اور اپنے بیٹے کا خیال اس طرح رکھتے تھے کہ جو ان کی مکتبہ تھا، لائبریری تھی، وہ 12 دری کہلاتی تھی، اس کے کئی دروازے تھے. تو خادمین سے کہا کہ عبد الحی جس دروازے پر آئے وہاں پہ اس کے جوتے اور اس کی دیگر ضرورت کا سامان موجود رہنا چاہیے، ہر دروازے پہ علیحدہ. یہ نہیں کہ وہاں سے جوتے اٹھا کے یہاں لا رہے، یہ جس طرف جائے اس طرف اس کی ضروریات کی چیزیں موجود رہنی چاہیے، اس کا وقت ضائع نہیں کرنا. اور چنانچہ دعوت ہوئی، دستار فضیلت کی مجلس ہوئی، بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائے. علماء کرام نے مولانا عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ علمی سوالات کیے، کچھ باتیں کی. نئے نئے طالب ہوتے ہیں، نئے نئے فاضل ہوتے ہیں، اور ان کی جو ڈر ہوتا ہے، جو پریشانی ہوتی ہے، تمام علماء کرام کو پتہ ہے کیا صورت حال ہوتی، وہ ان جوابات نہیں دے سکے. ہوں شیخ عبد الحلیم رحمۃ اللہ علیہ والد صاحب کو بہت تکلیف ہوئی اور بہت پریشان ہوئے، اور بیٹے سے کہا کہ کاش کہ میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر جاتا. لیکن بیٹا بھی عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ واپس چلے گئے علمی درسگاہ کی طرف، اور پھر اپنے اساتذہ سے 3-4 سال ایسا کسب علم کیا، ایسا فیض حاصل کیا کہ واپس تشریف لائے اور والد سے کہا کہ لکھنؤ نہیں، پورے ہندوستان میں سے جس کو چاہو بلاؤ، میرے سامنے بیٹھاؤ. میں نے جواب نہیں دیا تو پھر آپ جو چاہے مجھے سزا. والد صاحب نے کہا پتہ چل جائے گا، والد بھی والد ہوتا ہے. اور خادمین سے کہا کہ آج کے بعد یہ لائبریری میں، مکتبے میں، دوران مطالعہ اگر پانی مانگے تو تم لوگوں نے پانی بالکل نہیں دینا، مجھے بلا. شیخ عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ ہم بیٹھے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، خادم کو آواز دی پانی پلاؤ، کوئی پانی نہیں آیا. تھوڑی دیر بعد پھر آواز دی پانی پلاؤ، کوئی پانی نہیں آیا. جب پیاس شدید ہو گئی تو والد صاحب نے کٹورے میں، جام میں، سرسوں کا تیل بھر کے خادم کو دیا کہ لے جاؤ پلا دو. اور شیخ عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ کتاب کو دیکھ رہے ہیں اور کٹورا ہاتھ میں اور پانی پی رہے ہیں، اور پی کے فرمایا ہے کیسا پانی ہے، بہت کڑوا لگ رہا ہے، اور تیل کی طرف نہیں دیکھا. والد صاحب نے کہا اب جا کے عبد الحی کو علمی انہماک پیدا ہو، اور اب واقعی یہ علم کا کسب اور علم کا فیض حاصل کر سکتا. محترم طلباء کرام، اس کے باوجود کہ ہمارے اوپر سے اچانک آسمان کا ایک سایہ، ایک عظیم درخت، ایسا درخت کہ ہم اپنی زندگی کے ہر ہر لمحے اور ہر ہر پہلو میں اس کا پھل کھاتے تھے، اس کے سائے سے مستفید ہوتے تھے، اور اس کے فیض سے صبح شام ہم پر برسات ہوتی تھی، ہم ایک ایسی شخصیت سے محروم ہو چکے. لیکن اس کے باوجود جامعہ کی طرف سے، جامعہ کے خاندان کی طرف سے آپ حضرات کے انعام اور اکرام کا بھرپور خیال رکھا جائے گا۔ کبھی کبھار کمی بیشی تو گھر میں بھی ہو جاتی ہے، ہر وقت یہ نہیں ہوتا کہ قورمہ ہے، ہر وقت یہ نہیں ہوتا کہ بریانی ہے، کبھی کبھار گھر والوں کا موڈ اچھا نہ ہو تو پھر دال بھی کھانی پڑتی ہے اور پھر اس طرح کی اور چیزیں بھی کھانی، کبھی نمک بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ حضرات نے ان معاملات کو سمجھ کے چلنا ہے، یہ نہیں کہ ذرا سی کمی کوتاہی ہو گئی اور تمام طلبا جو ہیں اور ان کی ناک چڑھی ہوئی اور وہ پریشان ہے کہ جی ہم یہ کس قسم کی ہمارا احترام ہو رہا ہے۔ کوشش پوری ہے لیکن تکلیف مالا یوتاق کے مطابق جتنا ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کا، کیونکہ آپ اللہ کے مہمان ہیں، آپ جامعہ کے مہمان ہیں اور آپ میرے والد صاحب کے مہمان، اس لیے بھرپور کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ آپ کا یہ وقت خیر و عافیت سے گزرے اور عزت سے گزرے، اکرام سے گزرے۔ لیکن یاد رکھیے کہ عزت و اکرام کے لیے آپ کو بھی معزز اور محترم بننا پڑے گا۔ اگر کوئی مہمان شرارتی ہو، الٹی سیدھی حرکتیں کرے اور میزبان کو پریشان کرے تو پھر میزبان کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد اس کو رخصت کر کے گھر سے باہر کیا جائے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ تو یہ چند مختصر باتیں ہیں اور انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً میں بھی آپ حضرات کے سامنے آؤں گا اور اپنی طالب علمانہ گزارشات وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اور ترجمہ اور اسی طرح قرآن کریم کے نزول کی ترتیب اور تفسیر قواعد ہمارے معزز اساتذہ کرام ہیں، یہ بھی وقتاً فوقتاً تشریف لائیں گے، اور اسی طرح آپ حضرات سے باقاعدہ حاضری لی جائے گی۔ صبح 8 بجے سے پہلے آپ حضرات کا درسگاہ میں موجود ہونا ضروری ہے، اور ہر طالب علم قرآن کریم کا نسخہ وہ درسگاہ میں اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، اپنے سامنے تباہی رکھ کے اس پہ رکھیں گے، اور وقتاً فوقتاً جو ہدایات ہوں گی، جو آپ حضرات کو سمجھایا جائے گا، جو آپ حضرات سے انتظامی معاملات مشیش اور درخواست کی جائے گی، اس کا آپ بھرپور خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ درس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، حضرت والے صاحب کی محنت و اخلاص سے اور ان کی کوششوں سے کامیاب و کامران ہوگا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اذ۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة الا قضيتها، يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعالي۔ اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ومن لا يخاف منك۔ اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مكرك وغضبك۔ اللهم إنا نسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وإخبات المؤمنين وشفاعة النبيين، لا سيما شفاعة سيد الشافعين يوم الدين۔ اللهم اغفر لوالدي، اللهم اغفر لشيخي، اللهم اغفر لأستاذي، اللهم اغفره وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل روضه روضة من رياض الجنة، واغسله بالماء والبرد والثلج ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا الله حضرت والد صاحب کے درجات بلند کر دیجئے، اے اللہ ان کے روح کو بہترین آرام اور سکون اور جنت کی ہوائیں اور جنت کے باغات اور جنت کی نعمتیں اور اپنا فضل نصیب کر دیجئے. اے اللہ آج وہ دن ہے جس دن حضرت والد صاحب بہت خوش ہوتے تھے، حضرت والد صاحب بہت فرحت والے ہوتے تھے، حضرت والد صاحب فرماتے کہ قرآن کا زمانہ، قرآن کا مہینہ اور قرآن کا وقت شروع ہو گیا ہے. اے اللہ حضرت والد صاحب کو یہ درجات، یہ خوشیاں، یہ فرحتیں اس عالم میں جو ابدی عالم ہے، جو ہمیشگی کا عالم ہے، جو اصل عالم ہے، اے اللہ وہاں بھی نصیب کر دیجیے. اے اللہ ہم بہت ناقص ہیں اور ہم بہت ہی زیادہ نالائق ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت والد صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اے اللہ ہماری اس ادنا کوشش کو کامیاب و کامران فرما. جامعہ عربی احسن العلوم اور جامعہ احسن المقاصد، جامعہ احسن الدراسات اور جامعہ احسن المدارس، اور جامعہ مسجد عثمان و مسجد طاہر، جامعہ امام ابو یوسف اور جامعہ امام انور شاہ کشمیری، اور جامعہ مسجد مفتی محمود، اور اسی طرح ہمارے بے شمار سلسلے ہیں. الاحسن اسلامی فاؤنڈیشن اسکول ہے، الاحسن ماہنامہ ہے، الاحسن میڈیا ٹیم ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کی ہمت اور حوصلے کو برقرار رکھے. اللہ تعالی پہلے سے زیادہ احسن طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے. اور سب سے بڑی بات اخلاص اور قبولیت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو وہ اپنے خاص فضل احسان سے نصیب فرمائے. جامعہ کے اساتذہ کرام جو باقاعدہ انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً عام حضرات سے مخاطب ہوں گے، اللہ تعالی ان کو جزائے خیر سے نوازے. اللہ تعالی ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالی ان کو بہترین طریقے سے دین کی مزید خدمت کا حیات برکت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، آنے جانے کی حفاظت کے ساتھ عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے بہت ہی زیادہ بزرگ استادوں کی طرح ہیں اور میرے چچا کی طرح ہیں، جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے استاد ہیں اور کبریا مسجد دوراجی کے قدیم امام ہیں اور اساتذہ میں سے ہیں، ہمارے محترم حضرت مولانا قاری محمد قاسم صاحب، جن کو دیکھتے ہی والد صاحب کی چہرے پہ روشنی اور خوشی پھیل جاتی تھی، وہ بھی تشریف لائے اور ہماری اس مجلس میں شریک ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے حیات میں برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ مقتدم ہم پر تادیر سلامت رکھے. اسی طرح ہمارا ایک عظیم سرمایہ اور ایک علمی بہت ہی بڑا خزانہ اور اسلاف کی آخری نشانی اور اسلاف کا ایک نمونہ، جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے استاد حدیث اور میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب، جو آج کل کچھ عاقل علیل دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ مغتنم ہم پر دادیر قائم و دائم رکھے. اور ان کی محبت، ان کا تعلق حضرت والد صاحب کے ساتھ جو ان کی علمی دوستی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح آپ حضرات کے والدین جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور آپ کے اس نیک عمل کو ان کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے. میرے والدہ محترمہ کے لیے اور اسی طرح آپ سب میرے بھائی ہیں، سب کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو اور ان کے بچوں کو، ان کے رشتہ داروں کو اور ان کے چاہنے والوں کو، ان سے محبت کرنے والوں کو اور علم دین کے چاہنے والوں کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول و مقبول فرمائے. اللہ خیر حافظ و هو ارحم الراحمین، صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ترتیب یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی پونے آٹھ بجے, آٹھ بجے اگر آپ حضرات کی اجازت ہو 20 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے آؤں گا, اور اس کے بعد پھر ہمارے اساتذہ کرام وہ اپنے مطابق انشاءاللہ درس کو جائیں گے.